بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کا اس وقت کا جو موضوع سخن ہمارے محبان نے ہمارے دوستوں نے دیا ہے وہ یہ ہے دفاع اہل حدیث، دفاع عن اہل الحدیث، یعنی اہل حدیثوں پر جو اتہامات ڈالے جا رہے ہیں یا ان کو جن چیزوں سے متہم کیا جاتا ہے اس کا دفاع. ایک چیز آپ سمجھیں کہ میں الحمدللہ ٹیچر ہوں، زندگی بھر اللہ کے فضل سے ٹیچری کی ہے، تو ایک طریقہ تدریس یا لینے دینے کا علم کے سوال اور جواب بھی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ اپنے مجلس مبارک میں صحابہ کرام کی جھرمٹ میں آپ نے سوال کیا، ان من الشجر شجرہ مثلها مثل المسلم اخبرونی ما ہیا لا یتحات ورقها اخبرونی ما ہیا. درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی مثال ایک مومن اور مسلمان کی مثال ہے. اخبرونی ما ہیا، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ بتاؤ کون سا وہ درخت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، بڑے صحابہ کے سامنے شرم میں نہیں بول سکے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، فذهب الناس في شجر البوادی، لوگوں کا ذہن بادیا اور جنگل کے درختوں میں گیا. وعرفت ان علمت انها النخلہ، مجھے اللہ نے علم دیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. آپ نے جواب نہیں دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے. جب کسی نے جواب نہیں دیا تو پیار رسول نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے. اس کا ہر جز، مومن کی مثال کی حیثیت یہ ہے کہ اس کا ہر جز مفید ہے. اس کی ٹہنی، اس کے پتے، اس کے ارد گرد جو جالیاں لگ جاتی ہیں کھوجے، اور اس کی جڑ کے جتنے اجزاء ہیں سب مفید ہیں. گٹھلی مفید ہے، ہر چیز اس کی مفید ہے. ایک مسلمان اسی طرح مفید ہوا کرتا ہے. تو میں اب سوال کرتا ہوں دفاع اہل حدیث سے متعلق، کیا وہ اعتراضات ہیں اہل حدیثوں پر؟ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگ خلق خدا سے سنتے رہتے ہیں، کون سا وہ اعتراض اہل حدیثوں پر ہے جس کے بارے میں بات کی جائے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جی
جی، اس قاعدے کے تحت وہ کہتے ہیں مسلمان جا سکتے ہیں اگر وہ عالم ہو اور وہ نیک لوگ ہوں، تو بعض
لوگ
پھر اعتراضات کرتے ہیں.
یہ اعتراض یقیناً ایک اعتراض کرنے کی بات ہے، کیونکہ چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کو لیں گے، ان سے ہٹ کر جو بھی مسئلہ ہوگا ہم اس میں حصہ نہ لیں گے. انتخاب کے ذریعے سے صدر کا، وہ بھی امیر کا نام نہیں ہوتا ہے، وہاں یہاں بھی اصطلاح بدلا، مسلمانوں کے لیے امام یا امیر ہوتا ہے، اس کی بیعت کا حکم دیا گیا ہے. بیعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے بڑے پڑھے لکھے لوگ یا قوم کے با اثر قبیلے کے سردار اکٹھا ہو کر کے، اور ایک عام قاعدہ ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ مشورے سے حل ہوتا ہے، شورا کے ذریعے سے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو اللہ کے احکام کی تنفیذ اللہ کے بندوں میں کرے، یہ مقصد ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. بیعت کا معنی صرف یہ ہوتا تھا ہاتھ سلام کر کے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شروط رکھتے تھے ان شروط کو قبول کیا کرتے تھے صحابہ. اب اگر کسی کی بیعت کرنی ہے تو کسی امیر المومنین کی، اور ان کے سامنے یا تو ہاتھ مسافہ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کے شریعت کے امور میں آپ کے تابع دار ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم دیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ یہ ہے طریقہ انتخاب۔ حضرت ابو بکر کا انتخاب اسی طرح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے ولی عہد، ایک چیز آپ سوچیں کہ گویا انہوں نے فوری طور پر ولی عہد مقرر کیا، کہا میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہوں گے۔ یہ طریقہ بھی اگر امیر المومنین دیکھ رہا ہے کہ لوگ اگر ہم اسی طرح چھوڑ دیں معاملے کو تو لوگ اختلاف میں پڑ سکتے ہیں، اس وجہ سے اگر وہ نامزد کر لے جا رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو، وہ امیر المومنین کی حیثیت سے نیک آدمی کا انتخاب کر رہا ہے، متہم اس کو نہیں کرنا ہے، ان کی اطاعت، اس نئے امیر کی اطاعت، اس پہل کی اطاعت تو بر وقت واجب ہے کہ آپ کو قبول کرنا ہے کہ جی ہاں ہم ان کو ولی عہد مانتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ امیر المومنین ہوں گے، اور امیر المومنین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں ان کو 5 سال یا 6 سال یا 8 سال کی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے، تا حیات وہ لوگوں کی خدمت کریں اللہ کے دین کے روشنی میں۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ انتخابات یقیناً اس سے بہت ہی مختلف ہیں، اور انتخابات میں بڑے لوگوں کا چھوٹے لوگوں کا کوئی امتیاز نہیں۔ ہندوستان میں کسی زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ایک بہت ہی بڑا گویا مشہور فلم اسٹار تھا، اس کو لوگوں نے چنا اور وہ وزیر بنا، تو ایسے لوگ کیا قوم کی خدمت کریں گے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہوا کرتے ہیں، پر رسول کو کہا کہ اگر اکثریت کی آپ اتباع کریں گے تو لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، حق ایک ہی آدمی کے ساتھ ہو، وہ امت ہے۔ کانا ابراہیم امتن واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رہ گئی بات اب جب کہ مسلمانوں کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کے مرضی اور اس کی تقدیر کے مطابق حکومت اسلامی، اصل میں تو ایک حکومت ہونی چاہیے لیکن بعد میں کئی حکومتیں ہوئیں، علماء نے دور دور ہونے کی وجہ سے اندلس اور اسپین کے امیر المومنین کو الگ چننے اور ان پر بیعت کرنے کی اجازت دی، بغداد میں دوسرے ہوا کرتے تھے، یمن میں دوسرے ہوا کرتے تھے، تو یہ ایک چیز رہی۔ یہ سب ہو کر کے سب کچھ وہ لوگ اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرتے تھے کچھ کمیوں کے باوجود بھی، لیکن اب وہ چیز نہیں رہی۔ اب دشمنوں کے نرغے میں پھنس کر کے مسلمان مجبور ہیں کہ اپنا بھی کوئی امیر المومنین یا صدر چنیں، تو صدارت کا ایک نظام نکلا۔ مصیبت یہ آئی کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، اس میں انتخاب میں حصہ نہ لیں، تو ہم نکٹے اور ایسے ہو جائیں گے کہ ہماری آواز کو اٹھانے والا پارلیمنٹ میں کوئی نہیں رہے گا۔ اس کی واضح مثال ایک کافر ہی ہو، جیسے کہ ہندوستان میں بعض لوگ مسلمانوں کے مسائل کی زیادہ سے زیادہ تائید کرتے تھے، مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیا اور اس سے فائدے بھی لیے۔ آپ یہ جان لیں کہ اردو کا مسئلہ اور اردو ٹیچروں کی تنصیب اور تعین بالکل نہیں ہوا کرتی تھی، اور اردو کو یو پی جو اردو کی حملوں کا جو علاقہ تھا، اردو کو دیش نکالا جا رہا تھا، لیکن ایک شخص آیا جس کو مسلمانوں نے اپنا خیر خواہ سمجھا، ووٹ دیا، تو اس نے واقعی خدمت کی۔ بہت سے لوگوں کو جو عربی پڑھے ہوئے ہیں، عربی اردو کے نام سے اس نے تنصیب کی اور بہت کام چلا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی بھی اس ملک میں اگر ہم حصہ نہ لیں انتخاب میں، تو ہو سکتا ہے ہم بعض اپنے مسائل میں نقصان اٹھائیں، لیکن اگر کوئی شخص ایک نصرانی ہے، یہودی ہے، اگر ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، آج کل تو وعدوں پر بھی باتیں چلتی ہیں، پہلے اپائنٹمنٹ ہوتا ہماری یہ چیز کریں گے، ہماری ایک معاملے حل کریں گے تو ہم دیں گے، تو انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے بڑے علماء نے اور بھائی نے اشارہ کیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ اخف الضرر، دو ضرر، کوئی کہے کہ یا تو ہم ایک انگلی کاٹیں گے یا پوری ہتھیلی تمہاری کاٹیں، تمہیں اختیار ہے کون سی چیز تم ہمیں دے رہو کاٹنے، بھائی ایک انگلی کاٹ لو، پوری ہتھیلی کاٹ لیں گے تو لولا ہی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جس کو کہتے ہیں کہ جس میں ضرر کم ہے اس کا ارتکاب کر کے مصلحت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جبکہ مسلمان مجبور ہیں ان حالات میں۔ یقیناً یہاں بھی اگر کوئی شخص، جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عبدالحادی صاحب ہیں یا جمعیت اہل حدیث ہے، وہ انتخاب کی تائید کرتی ہے، اگر انتخاب کی تائید اللہ کی مرضی کے حاصل کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ غلط نہ ہوگا. دنیا کے بڑے بڑے علماء شیخ ابن عثیمین جو چوٹی کے عالم تھے, شیخ ابن باز امام وقت تھے, علامہ کیا نام ہے فوزان اور دوسرے لوگ بھی اس کی تائید کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ اعتراض غلط ہے, یقیناً یہ اعتراض غلط ہے. انشاءاللہ جب ہمارے علماء حق, علماء حدیث و اہل حدیث فتویٰ دے رہے ہیں اور وہ مصلحت کے تحت, اس میں نقصان وہ نہیں ہے اتنا بڑا جس کا کہ اس کو چھوڑ کر کے نقصان ہوگا, اس وجہ سے اس کو اختیار کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا کوئی سوال, دوسرا کوئی اعتراض دیں, اور کوئی اعتراض. ہاں کیوں, مسلمان ملک ہے لیکن حقیقت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ مسلمان ملک میں اسلامی احکام کی تنفیذ, نصب امیر اور اختیار وزیر سب کچھ اسلامی قانون کے تحت ہونا چاہیے. جب نہیں ہو رہا ہے اور مسلمان مبتلا ہیں, ہمیں یاد ہے ہمارے چچا وغیرہ علی گڑھ میں پڑھتے تھے, ان سے سنا میں نے, کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یقین تھا کہ یو پی کے رہنے والے ہم, اس جو یو پی کا آخری علاقہ لکھنؤ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں نیپال کی طرف ہے, وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا یہ سب اپنی جائیداد اور اپنی کھیتی باڑی لمبی چوڑی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. لیکن انہوں نے اتنا کام کیا پاکستان کے, رات دن کہتے ہیں ہم لوگ دیہاتوں میں گھوم گھوم کر کے کنوینسنگ کرتے تھے کہ پاکستان کے لیے ووٹ دیجیے آپ لوگ, اور ہمیں یقین تھا. پھر پاکستان جو بنا وہ انڈیا سے مہاجرین جو گئے ان کے جسم اور ان کے خون کے اوپر سے گزر کر کے پاکستان بنا. ان کو تسلی ہوتی اور ہمیں بھی تسلی ہوتی کہ پاکستان میں کسی وقت بھی اسلام کی تنفیذ ہوتی, لیکن شروع ہی سے دیکھا جائے اسلام دشمنی رہی. سب سے پہلے برقع جلایا گیا وہاں. کوئی پاکستانی بھائی برا نہ مانے, اسے کہتے برا مان سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو گالی دور بیٹھ کر کے, ایسے لوگ ہیں. اور یہی احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کے ہم نے ایک مجلس میں ہم لوگ تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر آیا تو انہوں نے بڑی گاڑھی گالی دی ان کو. تو میں نے یہ ایک اپنا ذہن بنا لیا کہ پاکستانی بھائی پہلے پاکستانی ہوتا ہے, پھر دوسرے اسٹیج پہ مسلمان ہوگا, پھر تیسرے اسٹیج پہ اہل حدیث ہو یا کوئی اور. یہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے جو ہماری ان کی باتیں تھیں اس کو دیکھ کر کے میں نے یہ لیا. تو میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگے, لیکن یقیناً ہم لوگوں کو تسلی ہوتی کہ پاکستان میں اسلامی حکومت کی تنفیذ ہوتی, کسی شکل میں نہیں ہوئی. لیکن اب جب مسلط ہی ہو گئے ہیں اور انتخاب کے ذریعے سے دوڑ ہے, اس دوڑ میں اگر ہم حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ, تو وہی بات ہے ہمارے علماء کے فتوے کے مطابق. اور اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے بڑے چوٹی کے علماء نے بھی انتخاب میں حصہ لینے کی مخالفت کی, جس میں شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے یہ باتیں ہوتی تھیں مکے میں. وہ انکار کرتے تھے کہ ہر حالت میں ایسی چیز کے ساتھ شریک نہیں ہونا ہے. لیکن وہیں دوسرے علماء خود سعودیہ کے, وہ کہتے ہیں نہیں, مصلحت ہے اس میں حصہ لینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ شیخ ابن باز وغیرہ نے جماعت اسلامی جو ہر جگہ ماشاءاللہ آگے رہتے ہیں ایسے معاملے میں, بہت کچھ پیسے جمع کیے, یعنی جس کا حساب نہیں اس نام پہ کہ ہم انتخاب میں حصہ لیں. مجھے یاد ہے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی تھیں. تو بہرحال انتخاب میں حصہ لینا انشاءاللہ اگر مصلحت ہے, مصلحت راجح ہے, تو انشاءاللہ شرعی طور پر کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. ہم سے بڑھ کر کے اور ہم سب کے سوچ سے بڑھ کر کے علامہ ابن باز, ابن عثیمین اور دوسرے بڑے علماء الحمدللہ امت کی مصلحت کو زیادہ سمجھتے تھے. دوسرا کوئی اعتراض؟ جزاکم اللہ. یہ اعتراض آپ لوگ اس سے مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اعتراض اپنی جگہ پر برمحل اور بیجا نہیں ہوگا, بجا اعتراض ہے. اس وجہ سے وہ آپ کو اگر بلائیں تو جائیں, اور آپ وہاں اچھی بات ان کو دیں گے, اور اس کے بدلے آپ ان سے اچھی بات سنا کر کے اور بری بات اپنے لوگوں, غلط بات, جو شخص بھی آئے گا وہ یقیناً اپنا فکر پیش کرے گا. اس وجہ سے ہمیں ان کو یہاں بلا کر کے ان سے خطاب لینا اور ان سے نصیحت لینا یہ صحیح نہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے علماء ہیں, آپ لوگ ہیں, مولانا عبد الحادی صاحب ہیں, ڈاکٹر صہیب ہیں, اور ڈاکٹر حسن راشد ہیں، یہ لوگ بہت ہی اچھے عالم دین ہیں اللہ کے فضل سے، ان کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. البتہ اگر آپ کو بلائیں تو آپ ضرور جائیں، اور یہ نہ کہیں کہ ان سے تعاون کر رہے ہیں. ہم جائیں گے تو اپنی آواز سنائیں گے، کوئی بھی ہو. ہم نے ایک چیز دیکھی، عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ، حیّ المیت، مولانا عبدالوہاب خلجی زندہ ہیں اللہ کے فضل سے. وہ دیکھا ہم نے کہ ان کو لوگ ایسی مطلب ہے کہ لوگوں سے ملنسار کی جماعت اسلامی والے بھی بلا رہے ہیں، اور ایک ہے امید الزما صاحب، ایک ہیں ان کو نے معہد اللغہ عربیہ، وہ بھی بلا رہے ہیں، دوسرے بھی بلا رہے ہیں. لیکن اس شخص نے کبھی اپنے مسلک کی بات کرنے سے وہ پیچھے نہیں رہا، اگرچہ ان کے نرغے میں ہو. بہت کسی طرح کھینچ کر کے اپنے مسلک کی بات الحمدللہ لے آتا تھا. شخصیت عبدالحمید رحمانی کی بھی دیکھیے، کچھ بھی ہو آدمی بہت ہی عالم، لیکن اور جب بھی کہیں جاتے تھے کسی کی مجلس میں تو اپنی بات کر کے آتے تھے. تو ہم جائیں، لیکن یقیناً یہ کہیں کہ نہیں، مول بھاؤ کے ساتھ آپ کو ہم نے بلایا ہے، آپ بھی ہمیں بلائیں، تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہم ایک طرف سے علاج کرتے ہیں، دوسری طرف سے مرض کا شبہ بھی ہو تو اس مرض سے، اس سبب سے بچنا چاہیے. ہمارے خیال سے بات واضح ہے. اور کوئی سوال ہو، اعتراض؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ سوال جواب کے ذریعے سے اس کو، جو اعتراضات آپ لوگ سنتے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں جو اعتراضات ہوں گے اگر وقت ملے تو انشاءاللہ 2 گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کے لیے. جی، گل ابل اغلا ربی اللہ فی گل وانا ترجم لہم انشاءاللہ. صلاة الجارية صدقة، أيوة. نعم، هو في الحقيقة الوصية أصلها أن تكون مكتوبة حتى لا يكون أحد، يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم القتال في القتل في كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر وال اسی کے بعد آیت ہے کہ كتب عليكم الوصية في درسا قبلها وريد كتابت وصیت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اور حدیث میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لا يحل لامرئ لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. عبد الله بن عمر يروي، فكان عبد الله بن عمر يبيت وصيته مكتوبة تحت وسادته. وقال الله تعالى أيضا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم، فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه. فخوفا من التبديل يجب أن يكون الأفضل أن يكون مكتوبا، ولكن إذا لم يكن مكتوبا فيشهد عدولا من الناس أنهم إن شاء الله يعني يشهدون بأن ثلث من مالي ويجعلوا لي صدقة ورايا، ولا يجوز له أن يجعل أكثر من الثلث. ان کا سوال ہے کہ کیا وصیت کا لکھنا مشروع ہے؟ مشروع پوچھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بلکہ افضل ہے وصیت کا لکھنا، اور آدمی اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو جو غیر وارث ہے اس کے لیے بھی وصیت لکھنا افضل ہے، اور اگر اپنے لیے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ جعل لکم عند موتکم صدقۃ من ثلث مالکم، اللہ تعالی نے تمہارے لیے اپنے تمہارے مال میں سے صدقہ تمہارے اوپر کیا ہے تہائی مال کے تہائی حصے کا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا مال صدقے پہ دے دوں؟ کہا لا. قال فالشطر، کہا آدھے کا ہم صدقہ دے، اپنے لیے صدقہ کر دے، صدقہ جاریہ. کہا لا. قال فالثلث، بخاری شریف کی سب روایتیں ہیں بخاری شریف کی. قال فالثلث، کہا رسول نے کہا ثلث کا تم صدقہ جاریہ کر سکتے ہو، والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس اسی حدیث کے آخر میں ہیں، فکان عبداللہ ابن عباس یقول لو ان الناس غضوا من الثلث لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والثلث کثیر، یہ کہ لوگ تہائی سے حصے کا بھی سے کم بھی صدقہ کریں تو اچھا ہوگا، کیونکہ پیارے رسول نے اس کو زیادہ سمجھا، اور اس کا لکھ دینا افضل ہے تاکہ کوئی بدل نہ سکے۔ اور یہ چیز یقیناً بہت ہی کمی ہے مسلمانوں میں، توفیق نہیں ہوتی ہے، لاکھوں چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے بچے ہو سکتا ہے بعد میں غلط معنی میں استعمال کریں وہ سب اموال، تو کم سے کم ان کو چاہیے ایک تہائی مال اپنے لیے مسجد کے اوپر صدقہ کر دیں، مدرسوں کے اوپر صدقہ کر دیں، فقراء مساکین کے لیے۔ اس طرح اگر ہو تو ایک اجتماعی اور سوسائٹی کے لیے تعاون کی ایک بہت بڑی بات ہو سکتی ہے یقیناً، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جی اور کوئی سوال؟ نحن الان فی على كل حال سؤالك جاء طاری، نحن الان الدفاع نحل الحدیث، الناس يقولون لك انت ما تعرف الا الامین ورفع اليدين وكذا، بس تتنازع وتتخص، نريد ان تقدم لنا ما تسمع انهم ماذا يقولون ويعترضون على اهل الحديث، فكر انت. ايوه جی، کہتے ہیں کہ اہل حدیث تقلید کو حرام کہتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، حرام نہیں، حلال نہیں صرف کہتے ہیں بلکہ واجب کہتے ہیں۔ واجب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے، پیارے رسول کی زندگی میں واجب کیا، اور جس چیز کو حرام کہا وہی حرام ہوگا، جو چیز مستحب ہے وہی، پیارے رسول کے بعد کسی چیز کو حلال حرام کہنا غلط ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی بات کو، کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کہو، یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہو جائے گا، کیونکہ حلال و حرام کا مالک یا تحلیل اور تحریم کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تقلید کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں پورے طور پر یقین ہے کہ تقلید کا استعمال یا اس کا مختصر تصور بھی پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، جس معنی میں کہتے ہیں کہ نہیں، کسی ایک امام کی تقلید کرنی واجب ہے، اور پھر اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ جب آپ اس کے مقلد ہوئے تو پھر کسی دوسرے، اگر کوئی شافعی امام شافعی کا مقلد ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ کوئی مسئلہ امام ابو حنیفہ کو لے کا لے، پھر یہ تلفیق ہو جائے گا، یہ چیز بھی انہوں نے غلط کہی، سب کچھ غلط ہے۔ البتہ تقلید اگر جائز ہے، اس قسم کی تقلید حرام ہے، بلکہ ہم پورے ذمہ داری، علمی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پیارے رسول اس طرح کی کہ کوئی بھی بات امام کی ہو اس کو ہم صحیح سمجھیں اور اسی پر عمل کریں، اگرچہ حدیث کے خلاف ہو، تو یہ شرک فی الرسالہ ہے۔ شرک فی الالوہیہ اور عبودیہ اللہ کے ذات میں تو آپ نے سمجھ لیا، یہ شرک فی الرسالت ہے، اللہ کے رسول کی رسالت میں کسی کو شریک کیا، کیونکہ اللہ رسول ہی کی اطاعت مطلقہ بغیر کسی قید کے واجب ہے۔ کسی امام کو یا کسی بھی شخصیت کو یہ درجہ دینا، یقیناً یہ پیارے رسول کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو شرک رسالہ کہتے ہوئے جھجھک نہیں محسوس کرتے، نہ شرم محسوس کرتے، یقیناً یہ ہے، اور اس پوری ذمہ داری کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ۔ اب تقلید جو جائز ہے وہ یہ کہ ہر شخص جو مسئلے کو نہیں پہچان سکتا ہے، اس کو حکم ہے کہ اہل علم سے، جن کو اہل الذکر ہوں، جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہوں کہ ہاں یہ اہل علم ہیں، مذکور بالعلم ہوں، یہ نہیں کہ کونے میں بیٹھا ہوا نہ کبھی پڑھنے کے بارے میں اس کو جانتے ہیں، کوئی کہ یہ پڑھا لکھا، پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے فلسفہ پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کر لیا ہو، تو علم دین کا عالم نہ ہو، اسے جا کر کے پوچھے، نہیں، جو علم دین کا عامل ہے، عالم ہے، علم دین کا مسئلہ اسی سے پوچھے، جو کوئی بھی ہو اس سے پوچھا، مستفتی کے اوپر واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے، پھر اس میں اپنی طرف سے رائے لگا کے نکال کر کے یا رائے کر کے دوسرا کوئی عمل نہ کرے، وہ غلطی پر ہو جائے گا۔ جو طریقہ ہے اس کو، اس کے اوپر واجب تھا پوچھا اس نے ڈھونڈ کر کے کون اچھے عالم ہیں، کتاب و سنت کے عالم ہی کے ساتھ مسئلہ لینا چاہیے، پوچھ لیا، اگر اس نے غلط بھی فتویٰ دے دیا اس مفتی نے، تو انشاءاللہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ ان کو فتویٰ کا حق ہے، تو ان کو اجر بھی ملے گا اس غلطی پر، اور اس شخص کو اس غلط مسئلے پر عمل کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، ہم ہر مسئلے میں کسی ایک امام سے کے بارے میں فتویٰ پوچھیں، مثلا آپ یہ کہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب پر، امام ابو حنیفہ کے مذہب ہی پر فتویٰ دیجئے، یہ سوال سرے سے غلط ہے شرعی طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقلید ہمارے اوپر واجب نہیں کی، کسی کی تقلید بھی، پیارے رسول کی تقلید بمعنی تقلید، اس کو اتباع اصل کہا جائے گا، لیکن اگر تقلید ہی سے اس کا معنی سمجھتے ہیں تو وہ پیارے رسول کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا یہ ما به الفخر اور ما به الامتیاز مسئلہ ہے الحمدللہ، کہ اگر کسی کی کا انتساب کسی شخص کی طرف ہے، کسی کو کوفے کی طرف منسوب کر کے اہل کوفہ کہا جاتا ہے، کسی کو اہل دیوبند کہا جاتا ہے، کسی کو اہل بریلی کہا جاتا ہے، تو ان کا فخر اور انتساب یہ ہے کہ وہ اہل محمد ہیں، ان کو محمدی کہہ لیجئے، ان کو حدیثی کہہ لیجئے. حدیثی کا لفظ یعنی حدیث والے، یہ لفظ بھی خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے، ما بین متفقہین و حدیثیین، یعنی جو حدیث پر عمل کرتے ہیں اور جو عام فقہ جو مروجہ ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو حدیثی کہہ لیجئے، اہل حدیث کہہ لیجئے، اثری کہہ لیجئے، سلفی کہہ لیجئے، جو بھی معنی ایک معنی میں ہے وہ ان کو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس تقلید کے کو حرام کہتے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، اور جو تقلید جائز ہے اس کو کوئی اہل حدیث انکار نہیں کرتا ہے. مفتی آپ پوچھیں کہ قرآن حدیث کے مطابق ہمیں فیصلہ دیجیے، مفتی نے فتویٰ دیا، اب آپ کو جائز نہیں کہ ان کے فتوے سے نکلے، آپ کی تقلید ان کے اوپر واجب ہو. کسی دوسرے شہر میں گئے تو یہ نہ کہیں ان سے کہ وہ جو مولانا وہاں ہے برمنگھم میں جس نے ہمیں فتویٰ دیا، ان کے مسئلے پر فتویٰ دیجیے، ان سے فتویٰ لیجیے جس علم کے جو علم سے مشہور ہیں، وہ کہ عالم ہیں، جو فتویٰ دیں اس کے ہم مقلد ہوں گے. ہمارے خیال سے مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. تو یہ تقلید الحمدللہ یہ عین اسلام ہے. جی یہ مسئلہ اس کو ہم اپنے موضوع میں سمجھ گیا کہ اس مسئلے کو ہم اس میں داخل کرتے ہیں کہ اہل حدیث اس میں کیا کہتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا یہ فعل صحیح تھا اور ہم یزید کو پلید نہیں کہیں گے بلکہ رحمت اللہ علیہ کہیں گے. آپ کہیں گے کہ یزید شراب پیتا تھا اور کچھ ثابت ہی نہیں ہے، اور یزید کے محدثین کے ذریعے سے ان کی روایتیں بھی ہیں، اور پھر اچھے اخلاق ان کے ذکر کیے جاتے ہیں، اور دشمنوں کے پروپیگنڈے میں آ کر کے بہت سے اچھے عقیدے کے لوگ بھی ان کو برا کہتے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے. اہل حدیثوں پر اعتراض بھی ہو کہ یزید کو کیسے تم لوگ اچھا کہتے ہو، آپ ان کی تاریخ دیکھیے، عالم بالحدیث تھے، سب کچھ تھے، اور پھر حضرت معاویہ کے اس موقف کی تم اہل حدیث کو تائید کرتے ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی، ایک تو ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی تعین کر دی تھی کہ وہ ہمارے بعد خلیفہ ہوں گے، انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی نہ اور کسی کی اپنے قریبی رشتہ دار کی تو ان کو چاہیے تھا. اعتراض کرنے والے کہتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو دیتے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم دین تھے، اسی طرح حضرت خالد بن ولید بھی بہت بڑے اچھے صحابی تھے، لیکن دونوں کے تخصص میں یعنی جس چیز میں وہ اچھے سے اچھا کام کر سکتے تھے، دنیا زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ ہر کوئی مسلمان مانتا ہے. حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے جو جنگی صلاحیتیں دی تھیں اور حکمت دی تھی اس کو دیکھ کر کے حضرت عمر نے بھی کہہ دیا عقیمت النساء ان یلدنک خالد، عورتیں حضرت خالد کی طرف بچہ پیدا کرنے سے باج ہو گئیں، یعنی عورتیں اس طرح کے بچہ نہیں پیدا کر سکتی، اتنا بڑی تعریف کی. وہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم کی تعریف کرتے ہیں کہ چھوٹے قد کے تھے، کہتے ہیں کنیف مولیا علم، ایک چھوٹا سا آدمی، چھوٹا سا گھر ہے لیکن علم سے بھرا ہوا ہے. تو ہر ایک کے تخصص ہے، یزید کے بارے میں، ان کی جنگی صلاحیت کے بارے میں ہر ایک اعتراف کر رہا ہے. دوسری بات، دوسری طرف آئیں، حضرت معاویہ نے کیوں ان کا انتخاب کیا؟ کسی کا انتخاب کرنا تھا یقیناً، لیکن اور پھر ان کا یہ انتخاب کرنا اس وقت بھی ضروری ہو گیا. ہم اہل حدیث نقطۂ نظر سے بتاتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ ان کی نرمی اور حلم کی بنا پر کیا کچھ کیا گیا، پیارے رسول کی مبارک مدینے میں حرمت خلافت کو پامال کیا گیا، اور شیطان کی ننگی ناچ وہاں ناچ وہ شیطان ننگی ناچ ناچا، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر رسول کے پاس کلام پاک پڑھتے ہوئے شہید کر دیا فتنہ بازوں نے اور فتنہ انگیزوں نے. تو اس کے بعد پھر حضرت معاویہ بہت ہی بڑے حکیم تھے، بہت بڑے الحمدللہ سیاستدان تھے، دیکھا کہ حضرت علی کو بھی لوگوں نے، اور ایک چیز اور بھی سامنے رکھا، حضرت علی کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا. حضرت علی کوئی پہرہ دار نہیں رکھتے تھے، حضرت معاویہ نے پہرہ دار بھی رکھا. آپ کہیں گے کہ حضرت ابوبکر نے رکھا، پیارے رسول نے رکھا، تو ضرورت کے تحت انسان کو حالات سے اور خصوصاً اجتہادی مسائل میں ان سے استفادہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر وہ بھی اپنے کو چھوڑ دیتے کوئی قتل کر دیتا. اسی طرح اسی مصلحت کے تحت دیکھا کہ حضرت علی نے جب تنصیب نہیں کی تھی تو بہت کچھ اختلاف ہوا, تو ابھی سے ہم بیعت ان کی لے لیں تاکہ امت جو ابھی اختلافات کے گڑھے سے نکل رہی ہے اور بہت کچھ ان کے اندر اختلافات کی آگ ان کے سینوں میں ابھر رہی ہے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے. یقیناً ہم اہل حدیث اس کی تائید کرتے ہیں, ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ ایک حکمت کا کام کیا, اور یہ نہیں کہنا ہے وہ ایک اچھے اور کامیاب قائد کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری اور حکومت کی. رہ گئی بات تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ کیا گیا ہے اس میں اکثر رافضی غلط قسم کے لوگوں نے بہت کچھ داخل کیا, خصوصاً صحابہ کرام اور ان سے متعلق, ان کو کافر بھی بنا دیا. تو اب جو کچھ کہہ لیں, آپ طبری کی روایتوں میں دیکھیں ابو مخنف لوط ابن احیاء اور اس طرح واقدی اور دوسرے جھوٹوں نے بہت کچھ داخل کر دیا ہے. اس وجہ سے ایک محقق کی حیثیت سے ایک اہل حدیث جو ہر چیز میں تحقیق چاہتا ہے وہ یہی کہے گا کہ انشاءاللہ اعتراض کی باتیں حضرت معاویہ کا کرنا انشاءاللہ صحیح تھا اور ہمارے لیے حق نہیں کہ ان کو ہم برا بھلا کہیں, کیونکہ پیارے رسول کے کاتب وحی تھے اور وہ مسلمانوں کے مامو تھے. حضرت حفصہ ان کی بہن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں, ان کا الگ احترام اپنا ہے اور دوسروں کی طرح ہم ان کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. اور یاد دلا دوں, ہمارے لوگ بہت سے لوگ اس میں کوئی شک نہیں, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی متاثر ہیں, سید قطب سے متاثر ہیں, حسن بنا سے متاثر ہیں اور سروج زین العابدین سے متاثر ہیں, لیکن یہ لوگ جو انقلابی ذہن رکھتے ہیں, جذباتی ذہن جو حقیقت سے دور ہو کر کے سوچتے ہیں, یقیناً مولانا مودودی نے بھی بہت ٹھوکر کھائی ہے اس بات میں. خلافت ملوکیت کتاب کو جلا دینا چاہیے. میں نے اس کو آج سے 30 سال پہلے مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ کے ذریعے سے جب پہلی مرتبہ چھپی تھی منگایا تھا. پھر اس کے بعد عید عباسی کی کون سی عباسی ہیں ان کی کتاب بھی میں بہت پڑھی ہم نے. اس کتاب میں حضرت صحابہ کے خلاف بہت کچھ ہے. سید قطب نے بھی بہت کچھ حضرت معاویہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگوں کو رشوت دے کر کے رائے ان کی ان کا ووٹ خریدتے تھے. اس طرح کی باتیں کہہ لینا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو, ایک دو ہتھیلی بھر کے مد جو ہوتا ہے دو ہتھیلی بھر کے آپ ایسے پھیلا کر کے دیں, ایک مد گیہوں کوئی خرچ کرے گا صحابہ میں سے تو تم احد پہاڑ سونا بھی خرچ کرو تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے پیارے رسول کے اس کلام مبارک کی حیبت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, اس کے ورے صحابہ اکرام کی تعظیم. کچھ بھی ہو پیارے رسول کو ان کی مبارک آنکھوں نے دیکھ لیا, ہمارے لیے ہی کافی ہے. جی آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے, کیوں آپ اعتراض کر رہے ہیں, کس بنا پر؟ میں نے کبھی بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہمارے والد صاحب بھی اس کے بڑے مخالف تھے, عام آدمی تھے, کھیتیہر آدمی تھے, الحمدللہ بہت کھیتیوں کے مالک تھے, ہزاروں نہیں تو کم سے کم 2500 نوکر لے کر کے چلتے تھے اور 25-30 سال تک بڑے آزادی سے کچھ نہیں جانتے, لیکن بعد میں سب کچھ کرنا پڑا ان کو. وہ ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کو ایک جان کر کے تم جا رہے ہو مکے, کوئی غلط فکر نہیں سیکھنا نہ کوئی غلط کام کرنا. وہ اللہ یہ کہا کر کے, بلکہ میری عمر اس وقت 17 سال 17.5 سال کی تھی, یعنی 18 سال بنا کر کے پاسپورٹ لیا گیا, تو والد صاحب نے کہا کہ نہ جاؤ تمہاری عمر کچی ہے ابھی گمراہ ہو جائے. میں نے کہا نہیں, اچھا جا رہے ہو تو یاد رکھنا کہ گمراہ نہیں ہونا اور جو صحیح مسلک ہے حدیث سیکھنا اور اس پر ہمیشہ عمل کرنا. ہمیشہ وہ بھی میں بھی کسی وقت بھی کبھی نہیں کہا, میں نے الحمدللہ اس سے پہلے بھی آیا تھا, میں تو بھائیوں سے کہا تھا کہ نہ لیجئے, اب بھی کہتا ہوں کہ نہ لیجئے, اس کا کوئی اعتراض کے علاوہ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں ہمیں فلاں کی جگہ پیش کرنا ہے, یہ ہے وہ. وہاں مسجدوں مکے میں بھی مسجدوں میں تحفیظ القرآن جو لڑکے حفظ کرتے ہیں ان کو انعامات دیتے ہیں, کسی کے ہاتھ سے دلاتے ہیں اس کا ویڈیو. یہ اور ہم نے اپنی مسجد میں, حالانکہ 5 حلقے ہیں الحمدللہ بڑے بڑے, جس میں ایک میں کم سے کم 30-30 بچے 40-40 بچے پڑھتے ہیں, میں نگرانی کرتا ہوں. انہوں نے ایسے ہی ایک چیز سوچی تھی کہ ان کا انعامات دیے جائیں, ان کا وہ فوٹو لیا جائے. ہم نے کہا 1000 انعام دیجیے, فوٹو وغیرہ نہیں لینے دیا الحمدللہ. حالانکہ بڑی بڑی مسجدوں میں بڑے بڑے مشائخ آ کر کے یہ کام کراتے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اخوان اس سے دور رہیں انشاءاللہ, اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. اگر آپ وزارت الاوقاف یا کہیں بھیجنا چاہتے ہیں, کوئی مانگ رہا ہے, تو ان کو یہ ہم کہہ کر کے مطمئن کریں کہ بھائی ہماری بات پر یقین کیجئے. اور فوٹو تو ہم جھوٹے فوٹو بھی بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کی. تو آپ کی بات صحیح ہے, فوٹو نہیں بنانا چاہیے, ضرورت کے تحت फोटो वाजिब भी हो जाएगा। अगर आपको हज करने की इजाजत बगैर फोटो के और पासपोर्ट के ना हो तो वहां वाजिब हो जाएगा, अगर आप फोटो नहीं लेंगे तो गुनाह भी होगा। तो ऐसी हालात में जहां की कोई जरूरत नहीं है, हराम है। यकीनन प्यारे रसूल की अहादीस देखते हुए एक अहले हदीस को यही ख्याल रखना चाहिए और यही अकीदा रखना चाहिए। चार आदमी आप गवाही दे देंगे उसको आपकी हुकूमत काफिरा भी मानेगी कि नहीं सही कह रहे हैं। नहीं, आजकल देखिए कैसे कैसे गलत वीडियो तैयार होते हैं, जबान किसी की होती है, खड़ा किसी को कर दिया जाता है, ये तो चीज बिल्कुल मशहूर है। इस वजह से वो एक तहकीकी और रिसर्च के बाब में वो चीज सही नहीं है कि नहीं वो 100% सही मानी जाएगी। बहरहाल अगर वाकई ऐसी कोई जरूरत है जहां चोर डाकू को पकड़ने की बात है उस पर आप इस्तेमाल कीजिए और इन आम जगहों पर नहीं। जी, और कोई अहले हदीसों के खिलाफ, मैं इसे बैठा था तो सोच रहा था कुछ कहते हैं कि अहले हदीस एक नया फिरका है, इसके बारे में तो कल आपने सुन लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह नया फिरका नहीं है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर सर रख करके इस फिरके ने या इस ताइफ मुबारका ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन को फैलाया और हमेशा ये फैलाते रहेंगे। प्यारे रसूल की ये क्या नाम है, खुशखबरी है। कहा जाता है कि अहले हदीस सिर्फ आमीन रफूल यदैन की हद तक हैं और कुछ नहीं जानते हैं। अगर वो कहते हैं कि पुराने जमाने में भी ऐसे रहे हैं और अब भी ऐसे हैं तो पुराने जमाने की तारीख में वो झूठ बोल रहे हैं और इस जमाने की हकीकत को वो छिपा रहे हैं। मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वसूख के साथ कि आपने देखा कि सहाबे कराम अहले हदीस, ताबेईन कराम अहले हदीस और जितने मुल्क फतेह हुए इन्हीं लोगों के हाथों से फतेह, तो वहां कोई ना हनफी था, ना शाफई था, ना देवबंदी था, ना बरेलवी था, ना कोई और था, और ना कोई शिया था, ना कोई कादियानी था, कोई नहीं था, यही लोग थे। एक तरफ काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, दूसरी तरफ तलवार लेकर के जब जरूरत पड़ती थी मुल्क के दिफा के लिए निकलते थे। आगे चल करके जब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत इस्लामिया कायम रही तो हुदूद और सुगूर जिसको कहते हैं सरहदों की हिफाजत के लिए, हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और हमने कुछ जमा करने की कोशिश की क्या वो चीज़ निकलेगी, कि वो अपने हदीस की किताबें लेकर के शाम की सरहद पर और इधर क्या नाम है बैरूत वगैरह का नाम आता है उसकी सरहद पर हदसना कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, सुना रहे हैं। और जब किताब ख़त्म होती थी तो एक तरीका होता था कि फला फला इतने दिनों से इस किताब को सुने और उनका नाम लिखा जाता था फलान फलान, जिसको आखिर में कहा जाता था समाअत। वो तौसीक की एक चीज़ होती थी कि इस किताब को 50 आदमी ने सुना, सबके नाम लिखे जाते थे। आप इस मखतूतात अब भी हैं जो कलमी नुस्खे हैं उसके आखिर में ढूंढें तो बहुत जगहों पर मिलेगा कि सगर शाम में ये किताब फला फला ने सुनी उनसे और फला फला ने इसको नस्ख किया, मनसूख नकल किया और फैलाया। और वहाँ एक मुहद्दिस का नाम आता है कि सगर शाम में एक आदमी थे, मुहद्दिस का नाम मैं भूल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन इसी उसमें हम लोग रहते हैं इसी मौजू में, तो वो पूरे सरहद के जिम्मेदार। अगर वहाँ कोई शख्स ऐसा दाल हो जाता जो कहता कि अल्लाह ताला हर जगह है उसको भगा देते, अगर सरहद की हिफाजत के लिए भी आया है, उस जमाने में सरहद की हिफाजत के लोग, जैसे कि प्यारे रसूल ने फरमाया है कि एक दिन की सरहद की हिफाजत वो रुबात यौम फी सबीलिल्लाह खैर मिन अद्दुनिया मा फीहा, एक दिन की हिफाजत दुनिया और मा फीहा से अफजल है, प्यारे रसूल ने फरमाया। तो वो तनख्वाह लेकर के नहीं, नेकी कमाने के लिए जाते थे, लेकिन कोई अगर शख्स खराब अकीदे का जाता था उसको भगा देते थे। कितना वाज़े बात है कि ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे की हिफाजत उन्होंने की, जब जरूरत पड़ी तो जान पर खेल करके तलवार भी उठाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक 180 में उनका इंतकाल हुआ है और वो जाहिद मुजाहिद जुहद में उनकी किताब भी है, बहुत बड़े ताजिर थे, लोगों को पैसे दे रखे थे, कपड़े फटे पुराने पहनते लेकिन जितने पैसे आते वो अहले हदीसों पर खर्च करते और जिहाद पर खर्च करते थे। तो एक चीज ये तारीख देख लीजिए आप, उस तारीख में आप देखें आप के तराजिम में तो देखिए कितने लोग जाकर के وہاں جہاد کرتے تھے اور اپنی احادیث کی کتاب بھی لے کر کے پڑھتے، مذاکرہ کرتے، اور کہا کہ ہم نے فلاں کو اس حدیث کو فلاں سے فلاں سرحد پہ میں نے سنا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے تاریخ آئی، مذاہب کا بہت زوردار دباؤ ہوا، ہر مذہب کے ایک بادشاہ ماننے والے ہوئے، ان کی وجہ سے وہ مذہب پھیلتا رہا، کیونکہ لوگ علی دین ملوک اپنے بڑے کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں. بلکہ اور مجبوری یہ ہوئی کہ اہل حدیثوں کو قضا، پہلے تو آپ دیکھیں کہ 200-300 صدی تک بڑے بڑے شریح، قاضی شریف اور فلاں فلاں قاضی، اسماعیل القاضی، وہی قاضی نظر آتے تھے، قاضی وہی ہوتے تھے، کوئی اور کسی مذہب کا نہیں ہوتا تھا. آپ تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب جو سوانح حیات ہے محدثین کی، اس کو نکال کے دیکھیں. پھر جب حکومتوں نے کسی خاص مذہب کو اختیار کیا تو مجبور کیا کہ جو شخص اس مذہب کا نہیں ہوگا اس کو قاضی نہیں رکھا جائے گا، وہاں دور کیے گئے. لیکن اس کے باوجود پھر آگے چل کر کے جہاد وغیرہ کے سلسلے میں وہ آگے آگے رہتے تھے. علامہ ابن تیمیہ نے تاتاریوں کے ساتھ جہاد بالسیف کیا، دوسرے مذاہب کے لوگ فتویٰ دیتے تھے کہ جہاد کا وقت رمضان میں روک دیا جائے، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جہاد وہ لوگ تو ہمیں نہیں سوچیں گے کہ ہم رمضان میں ہیں، بلکہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے رہیں گے. تم لوگوں کو میں حکم دیتا ہوں اللہ کے کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں، تم روزے توڑ دو، روزے توڑ کر کے اور ان سے جہاد کرو، گناہ ہوگا میں ذمہ داری لیتا ہوں. دیکھیے ایک علمی اعتماد پر اور کتاب و سنت کے اعتماد پر انہیں فتویٰ دیا کہ اس وقت جہاد سب سے اہم ہے، روزہ رکھ کر کے جہاد چھوڑنا غلط ہو جائے گا. جب دشمن گھر میں گھس جائے گا اور قابو کر لے گا، خود آگے بڑھے، روزہ توڑ کر کے اور لوگوں کو لے کر کے گئے اور تاتاریوں سے جنگ کیا، بھگایا. یہ چیز ہے. دوسری پھر عقیدے کی حفاظت ہر زمانے میں، ہر صدی میں، بلکہ ہر سال انہی محدثین نے کی. لوگ اشعری عقیدہ قبول کیا، اشعری عقیدہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، شیعہ ہو گئے، خارجی ہو گئے، ہر ایک سے انہوں نے مورچہ لیا، اور یہی رمز تصحیح رہے ہیں ہر غلط عقیدے اور ہر غلط عمل کی. علامہ ابن تیمیہ کا جہاد صوفیوں کے خلاف، جنہوں نے لوگوں کو اپنے غلط اذکار، غلط اوراد اور غلط افکار میں پھانس رکھا تھا، اسی طرح اور دوسرے مذاہب کے ساتھ ان کی کتابیں دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے کتنا بڑا جہاد کیا. اسی وجہ سے ہم ان کے لیے ایک عذر ڈھونڈتے ہیں کہ شادی ان کی نہیں ملتی ہے، شادی کرنے کا شاید اسی میں رات دن رہ گئے تھے، رہ گئی بات. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ کو اسی عقیدے ہی کی دعوت اور تبلیغ کی جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کی وفات جیل ہی میں ہوئی سبحان اللہ. آگے چل کر کے عبد الغنی مقدسی جو حنابلہ کی طرف منسوب ہوتے تھے، لیکن وہ خالص سلفی عالم عقیدے میں، عمل میں، اب بھی آپ جا کے دیکھیں، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن مسجد اموی بادشاہ نے کسی نے بنائی تھی سن 140-150 میں یا 60 میں، وہ مسجد اب بھی اسی طرح آنوان سے کھڑی ہے. اس میں بھی حرم پاک کی طرح انہوں نے چار مسلح بنا رکھے تھے، حنفی اپنے امام کے مقلد کے پیچھے، شافعی، حنبلی اور مالکی، سب الگ الگ پڑھتے تھے، اور ہر ایک اپنے محراب اور ممبر کے ساتھ لگ کر کے درس دیتا تھا. علامہ عبد الغنی مقدسی اپنے محراب کے پاس صحیح عقیدے کی تثبیت اور اس کی تقریر کر رہے تھے، دوسرے مذاہب اور طلبہ ان کی طرف ایک دم ایک طرف ہو کر کے دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے پاس رہ ہی نہیں جاتے تھے، طلبہ انہی کی بات مانتے تھے. تو لوگوں نے لے جا کر کے امیر برغش، اس کو آپ بدایہ و نہایہ جو ابن کثیر کی بہت ہی مستند تاریخ ہے اس میں دیکھیں، امیر برغش ایک امیر تھے، ان کے پاس شکایت لے گئے کہ یہ شخص ہم سب کے مخالف ہو کر کے اور کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہیں، تو اور ہم لوگوں کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے. تو انہوں نے بلایا سب کو، تمام علماء کو، تینوں مذاہب کے، اور ان کی طرف سے وہ آئے، بلکہ چاروں مذاہب کے، کچھ حنبلی علماء بھی ان کے ساتھ تھے، ان چاروں مذاہب کے ساتھ. لیکن عبد الغنی مقدسی ایک اہل حدیث کی حیثیت سے وہ بھی آئے، مجرم کی حیثیت سے ان کے دربار میں ایک طرف بیٹھے، اور جب کہا کہ تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن والعرش استوى. امیر سر نیچا کر کے سوچنے لگا, کچھ نہیں بولا. کہا اس کی تفسیر کرو. کہا عرش الرحمن عرش پر مستوی ہے, اس کی تفسیر تو واضح ہے. تو انہوں نے ان سب نے کہا کہ یہ مشتبہات پر عمل کرتا ہے, یعنی یہ شبہے کی چیز ہے, اور جو یہ ہم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ, یہ صحیح ہے. تو مناظرہ چلتا رہا, تو آخر میں بادشاہ نے کہا کہ یہ سب غلطی پر ہیں اور تم ہی اکیلے, ان جیسے ایک چیز ہوتی جمہوریت پسندی میں, یہ سب غلطی پر ہیں, تم اکیلے صحیح پر ہو, صحیح مذہب پہ ہو. کہا ہاں, کیونکہ اللہ کی کتاب اور پیر رسول کی سنت میرے ساتھ ہے. اس کے باوجود ہو اس کو اطمینان نہیں ہوا, اس نے حکم دے دیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. 3 دن کی مہلت طلب کی کہ ہم کتابیں وغیرہ سمیٹ لیں. 3 دن کے اندر مصر پہنچے. مصر جب پہنچے تو وہاں بھی ایک نقطہ بڑا اچھا سا ہے. مصر پہنچے تو جب ان لوگوں نے دیکھا, مذہب پرستوں نے, مقلدین متعصبین نے, کہ ان کو اسی وجہ سے بھگایا گیا ہے, وہاں بھی ان پر حملہ آور ہوئے. ذہبی لکھتے ہیں کاد ان یقتلوہ بالسکاکین, یہ قلم جس سے بناتے تھے ان چھریوں سے ایسا لگتا تھا کہ ان کو قتل کر ڈالیں گے. فآواہ المحدثون, وہاں جو اہل حدیث تھے انہوں نے ان کو پناہ دیا. دیکھ کتنی لطف کی بات, آخر والی دیکھ لیجئے کہ محدثین جو اہل حدیث تھے انہوں نے ان کی پناہ دی. تو ہر زمانے میں رمز تصحیح رہے ہیں عقیدے اور عمل کے. یہ اب آپ ہندوستان کے یا پاکستان کے اہل حدیثوں کے دیکھیے, الحمدللہ صرف آمین رفع الیدین پر اکتفا نہیں کیا, انہوں نے احادیث کی کا جو رواج دیا اس کی ابتدا ہر زمانے میں رہی ہے. بتاریخ اور بسنا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لکھا ہے علماء نے, اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, جس میں احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, اگرچہ وہ تصوف کی بعض چیزوں میں مبتلا رہے لیکن حدیث اور تقلید کے خلاف, انہوں نے حدیث کی خدمت اور تقلید کے خلاف بہت باتیں کہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں شاہ ولی اللہ, ان کے اندر بھی کوئی چیز تھی. ان کے شاگرد جو انہوں نے پالے, مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ, مولانا اسماعیل سلفی کی کتاب ہے شاہ ولی اللہ اور تحریک آزادی فکر, بہت ہی, اور ان کی زبان اتنی میٹھی کہ اس کتاب کو میں نے کم سے کم 2-4 مرتبہ پڑھا ہوگا, بڑا اچھا لگتا ہے. اتنی اچھی کتاب لکھی ہے کہ اگرچہ وہ بعض چیزوں میں اپنے مذہب سے نہیں نکلے لیکن انہوں نے ایسا جھول پیدا کر دیا علماء کا, یعنی ایک جماعت پیدا کر دی کہ حدیث کی ایک نشاط ثانیہ وہاں ہوئی. ورنہ اس سے پہلے سب لکھتے ہیں, مسعود عرب ندوی نے بھی لکھا ہے تاریخ الدعوت الاسلامیہ میں کہ حدیث کو یا قرآن کو صرف تبرک کے لیے پڑھا جاتا تھا. اب بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے مدرسوں میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے بچپن سے, لیکن آخر کے کا ایک سال دورہ حدیث نام رکھا جاتا ہے. آپ سوچیں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, جو دوسری الحمدللہ ہم نے اس کو پڑھا ہے سبقن سبقن اور سنہ بے سنہ, سال بے سال, لیکن اس کو ایک سال کے اندر دوڑا کیا جاتا ہے, دوڑا کر کلام دسنا کر کے ختم کیا جاتا ہے. لیکن اب یہاں بھی دیکھیں یہ خدمت جو ہو رہی ہے الحمدللہ کس نے کی. دوسری طرف اگر جہاد کو دیکھا جائے تو جا کر کے آپ ہنٹر وغیرہ کی کتاب پڑھیں تو اس میں وہابیز نظر آتے ہیں ان کو, بس کہ انہوں نے یہ تحریک چلائی. اور سب سے بڑے مجرم امبالہ کے ہائی کورٹ میں جو اہل حدیثوں کی کا وصف بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آمین رفع الیدین کرتے ہیں. یہ انگریزوں نے کہا ان کو پکڑا جائے, جو بھی اس طرح کے ہوں, ان کی مسواک کان پہ ہوتی ہے, ان کے کرتے اونچے ہوتے ہیں, داڑھی بڑی ہوتی ہے اور آمین رفع الیدین کرتے ہیں, ان کو پکڑ کے کہیں بھی پکڑو تو مارو. تو وہ پکڑے گئے اور کیا کیا تکلیفیں ہوئیں. پھر ان کو جزیرے اینڈمان کالا پانی بھیجا گیا, وہ بھی تاریخ ہے. صادق پور کے علماء نے الحمدللہ جہاد کی تحریک شروع کی. ان کو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ قیام الدین ایک صاحب, انہوں نے وہابی موومنٹ لکھا ہے, وہ اسی خاندان کے ہیں. صادق پور کے علماء کا پٹنے کا جو محلہ صادق پور تھا, بہت بڑا خاندان اور بہت بڑا محلہ, تو انگریزوں نے اس کو ان کے گھروں کو گرا دیا اور وہاں گھوڑوں کے ریس کی جگہ بنا دی تھی. نہرو اگر آئے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ آزادی کے سب سے پہلے جیالے ہیں, ان کو ان کے نام پر کچھ ظاہر طور پر یادگار بھی منائی اور وعدہ کیا کہ ان کی تمام پراپرٹیاں جو ضائع ہوئی ہیں اس نام سے. تو یہ کہا جائے کہ نہیں بیچارے صرف اہل حدیث کیا نام ہے آمین اور رفع الیدین تک محصور رہے, نہیں. آپ قریب میں دیکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں, افغانستان میں جن لوگوں نے بہت کچھ قربانیاں دی وہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ تھے جس کو آپ وہابی کہیں گے, جمیل الرحمان صاحب اور کچھ. پھر اس کے بعد تدریسی خدمات دیکھیے, کتنی کتابیں حدیث کی تفسیر, حدیث کے شرح میں لکھی گئیں, جو سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں اور مولانا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھی. اور وہیں ہم پورے اطمینان سے کہتے ہیں اگر کوئی بھائی اس کے خلاف پائیں تو مجھے تنبیہ کریں कि इन्होंने बाकायदा मीटिंग की कि हदीस की किताबों पर हमारा हाशिया ऐसा हो जाना चाहिए जो तमाम लोगों के हाथ में रहे, कबल इसके कि अहले हदीस लोग इस हाशिए को, इन किताबों को खराब कर दें। और जहां भी वो मसला आमीन रफ़ुल दीन या खसूसी मसाइल होते हैं, उनमें जान तोड़ कोशिश करके उस मसले का हाशिया अपने मजहब पर करके, और लोगों में तक वो किताबें चल रही हैं, लेकिन अहले हदीसों ने सिर्फ अल्लाह के वास्ते खिदमत की, उसकी वाज़ह मिसाल देखी, तफ़त लहवज़ी देखी, और महबूद। तो सिर्फ इस वजह से कि हम ये सब बातें जिक्र कर रहे हैं, या आप कहेंगे कि ये गंदे कपड़े उभार रहा है, नहीं, इस वजह से कि हमारे ऊपर तोहमत दी जाती है कि ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू, चंद साल की ये हुकूमत, हालांकि वहां कुछ और ही मंजर है। और जिस झूठ को वो लोग रिवाज देना चाहते हैं, उसको रोजाना बोल करके और मशहूर करके लोगों को बावर कराना चाहते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि इसमें हम अपनी तवानाई को ज्यादा खर्च ना करें, हम अपने अफराद की इसलाह करें ज्यादा से ज्यादा, छोटे छोटे मसाइल में जो एतराज की चीजें हैं उनके छोड़ दें, नुकसान नहीं, फोटो है, ये है, वो है, उसको छोड़ करके, और फिर अपने बच्चों की इसलाह करें ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे आमाल को कबूल करेगा। और बहुत से कुछ और देखिए, एक चीज ये भी है कि इश्तिहाद एक चीज है, जरूरत के तहत। मसला यह है कि इस वक्त हवाई जहाज में आप नमाज पढ़ने के, आपके लिए नमाज पढ़ना जायज है कि नहीं? अइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 400 सदी के बाद अब भी ऐलान करते हैं कि इश्तिहाद यानी नए मसाइल में सोच करके फतवा देना, इसका दरवाजा बंद है। अब कैसे आप फतवा देंगे? किसी को किसी के खून की जरूरत है, कैसा फतवा देंगे? ये खालिस मनहज अहले हदीस की बरकत है कि अब वही लोग एकेडमियों में बैठ करके, या जो मुजम्मा फिक्र, मुजम्मा कहते हैं एकेडमी को, जो फिक्र की एकेडमी है मक्के में या पाकिस्तान में या जद्दे में है, वो सब फतवा दे रहे हैं कि नहीं ये सब वक्त की जरूरत है। तो हमेशा से अहले हदीसों ने इश्तिहाद के मसले को नजरियाती तौर पर खुला छोड़ा, और अइम्मा इश्तिहाद करते भी रहे, अइम्मा हदीस। लेकिन उनके यहाँ रहा कि नहीं, अगर किताबों में मिलता है तो कहा बताया जाए, वरना ना बताया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि हम जब देखते हैं फतावा आलमगीरी आखिर में, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें जिक्र हैं जो पुरानी किताबों किसी चीज का जिक्र ही नहीं है। तो अमली तौर पर बहुत कुछ इश्तिहाद किया, उसमें इश्तिहाद में बहुत कुछ गलतियां भी हैं जिसकी कोई दलील नहीं, लेकिन एक अहले हदीस फिक्र से अगर कोई इश्तिहाद कर रहा है तो इंशाल्लाह उसकी दलील है। मुझसे किसी ने पूछा, अब आप, मैं नहीं अपने को कहना चाहता हूं कि अल्लामा हूं, लेकिन अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि हम जाते हैं यूरोप में पढ़ने, हमें कोई काम नहीं मिलता है, पढ़ने के साथ हम हल्का सा काम कर सकते हैं, तो अगर किसी गैर मुस्लिम होटल में जिसमें सुअर भी पकाया खाया जाता है और शराब भी पी जाती है, बर्तन धोने का अलग एक काम है, इन कामों में से कोई काम मिल जाए तो कौन सा काम हमारे लिए जायज होगा? तो एक हदीस नुक्ते नजर से सोच करके जवाब देने की बात यह है। तो जवाब उसका यह है इंशाल्लाह कि प्यारे रसूल ने शराब के उठाने, शराब के निचोड़ने, शराब के पीने देने वाले को लानत भेजी है, तो आप ये काम ना लें। इस सेंटरों में जो क्या ना शॉपिंग सेंटर है उसमें वो काम ना लें जिसमें ये काम हो रहा हो। इसी तरह सुअर का गोश्त आप किसी को खिलाएं नहीं, ना दें। बर्तन धोने वाला, अगरचे उसमें सुअर का गोश्त भी खाया गया हो और शराब भी पी गई हो, आप उसको धो करके अपनी रोजी हलाल कमा सकते हैं। वो कैसे? मेरे जहन में हदीस आई, प्यारे रसूल से हजरत अदी इबन हातिम ने पूछा, बुखारी शरीफ की रवायत है, हजरत अदी इबन हातिम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन्ना बे अर्द अहले किताब अफनाकुलु फी आनियतिहिम, ऐ अल्लाह के रसूल, हम अहले किताब की जमीन में रहते हैं, यहूद नसारा की, क्या उनके बर्तन में हम खाना खा सकते हैं? प्यारे रसूल ने फरमाया, अल्लाह, क्यों? हराम चीज उसमें खाते होंगे, उनका खाना भी हराम होगा। इस वजह से यह कहना कि अहले किताब का हर खाना हलाल है, नहीं, जो खाना शरीयत इस्लामिया के मुताबिक मिठाई है और कुछ है, उसी को आप हलाल कहेंगे, उनके हाथ का पका हुआ। और जो लोग ये समझते हैं कि गलत है, तो इस हदीस को सामने रखते हैं। पहले उसने कहा, नहीं, उनके बर्तन में ना खाओ, क्योंकि उसमें हराम चीज भी खाए होंगे। इल्ला अल्ला तजिदु गैरहा, मुबारक अल्फाज है हदीस के, हाँ, अगर उसके अलावा और कोई बर्तन तुम्हें नहीं मिल रहा है, फगसिलूहा वो कुलूफिया, उसको धो लो और फिर खाओ। धोने की वहां इजाजत दी प्यारे रसूल ने, और उसमें खा लेने की। तो धोने के का एक इशारा मिलता है कि अगर हम होटल में धोने का काम ले लेते हैं, अगरचे उसमें शराब भी पी जाती हो और सुअर का गोश्त भी खाया, तो उसका पैसा मजदूरी के तौर पर हमारे लिए हलाल होगा। अब आप लोग उसके बारे में बताइए, इश्तिहाद सही रहा कि नहीं? हम एक बच्चा होकर के अलहदी से इश्तिहाद कर लेते हैं, हमारे वालों ने बहुत कुछ इश्तिहाद किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब है कि ये चीज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत यह है कि लोगों को ये बरकत मिली कि अब हर एक इश्तिहाद का हवाई जहाज में नमाज पढ़ने का फतवा देते हैं। और सऊदी जहाज में आपने देखा, दुनिया के किसी जहाज में नहीं मस्जिद बनी होती, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बराबर पढ़ते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की तारीख भी अहलेदीसों की बहुत ही रोशन, किसी भी जमात ने उस कदर मदारिस और मसाजिद कायम नहीं किए। और हमारे उलमा का आप देखें, तंजीमी तौर पर तो कुछ नहीं थे, लेकिन जो भी जहां गया, सैयद नज़ीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद लेकर के बैठे और शेखुल अरब वल अजम मशहूर हुए। जावा से और अफगानिस्तान से, हिंदुस्तान से, अरब से सब ने आकर के उनसे इल्म हासिल किया। उनकी मस्जिद जाकर के अब देखिए कि वो छोटी सी मस्जिद क्या बरकत अल्लाह ताला ने उसमें रखी हुई थी। सुबह होता यह था कि वो खाने पीने की जिम्मेदारी अपने अकीदतमंदों के जरिए से वो ले लेते थे, रहने का इंतजाम किसी के घर में कर देते थे और सब पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा दहर निकले। फिर मस्जिदों और मदारिस का सिलसिला जो ज्यादा से ज्यादा रहा, आप एहसाइया करें तो बहुत ज्यादा इन्हीं के रहे हैं। करीब तक आप एक देखें कि जमात इस्लामी में सिवाय अहले हदीस के कोई काम करने वाला मिलता ही नहीं था। दूसरे लोगों ने तो उनको बायकॉट कर रखा था शुरू में, यहां तक कि सैयद मौलाना नज़ीर अहमद अमीलों के हमारे उस्ताद, इसी तरह मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन साहब खुद, उन्होंने अपनी जो जिंदगी जवानी की होती है कीमती, वो उसी में उन्होंने गुजारी सब कुछ। उनके यहाँ आलिम नहीं होते थे, वो इधर उधर से खींचते थे। और दूसरी जगहों की नस्बत से हमारे यहाँ मदारिस भी बहुत ज्यादा हुए, उन मदारिस की बरकत से जहन बने और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसियत फैली। तो अब भी हम अपनी जमात के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, कि हम देखते हैं कि जब यहीं बर्मिंघम में, दूसरी जगहों पर आप कहते हैं फला बरी बरा में पता नहीं कितनी बड़े बड़े मदारिस उनके हैं, बड़े बड़े, तो वो मदारिस अब भी आप भी बनाइए भाई, क्यों नहीं बनाते? अल्लाह ताला तौफीक दे, उन्हीं मदारिस से यकीनन बहुत कुछ फ़ायदा होगा। चुपके से जो एक जहन लोगों का बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हमने खुद तजर्बा किया सुभानअल्लाह। बिदायती गाँव में जो जाते हैं बाकायदा बराव शरीफ और कहाँ नजर न्याज देते हैं, उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब सही निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह तालीफी सिलसिले में तालीफ, वो माना अभी कल किसी ने मुझे किताब दी, माना सलाहुद्दीन यूसुफ अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, उन्होंने जमात अहले हदीस की तसनीफी खिदमात में बड़े बड़े उलमा का जिक्र किया, जिसमें एक पूरा अंबार नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, हर मौजू पर, नए और पुराने मौजू पर। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने इस अकीदे पर इत्मीनान के साथ बगैर किसी शुभे के जमे रहें और हिकमत के साथ लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें। कोई गाली भी दे तो दुआ दे करके गुजर जाएं, सुन्नत रसूल यही है। यही हम देखते हैं, सुभानअल्लाह मुझे रोना आता है कि चंद लोग हैं उन्होंने जो मकतबा सरफिया के नाम से कायम किया, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे या मुसलमानों को उनसे पनाह दे, बस उनको इस तरह कर दे कि वो मुसलमान उनसे राहत में हो जाए। हम यही दुआ दो करते हैं, हिदायत दे अव्वल, नहीं तो अगर वो इसी पर जमे हैं चंद बातों की वजह से दुश्मनी करते हैं पूरी अहले हदीस जमात का, यहाँ सिर्फ नहीं मुजरिम सब हो गए अहले हदीस जो वहाँ के हैं, क्या नाम है, इंडिया पाकिस्तान या कहीं के भी हो, सबको उन्होंने बिदायती करार दिया। हम ये कहते हैं अल्लाह हिदायत दे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और वो माइल फिज मिन कौलि इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद पर ईमान लाते हैं तो चुप हो जाएं और अपनी ताकत जो है ऐसी ऐसे अकायद की तस्हीह में, जमातों का नाम ना लें, अपने ऐसे अकायद की तस्हीह में कोशिश करें जो अकायद मुत्तफ़क़ा तौर पर सही अकायद नहीं है। लेकिन जिनको आप समझ लीजिए कि ये जमात अगर 90% सही कर रही है तो कुछ ना कुछ अंगेज करना चाहिए आपको, और ना कि उस 10% की वजह से आप उसको पूरे तौर पर बेएतमाद कर दें, नौजवानों को उससे दूर करें, ये भी एक मसला है। बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसको समझने की कोशिश करें और इस पर इत्मीनान से, जैसे कहते हैं अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अपने इस दीन पर हमें साबित कदम रखे अल्लाह ताला, और अपने बच्चों को इसकी तालीम देने की कोशिश करें। लेकिन लड़ाई झगड़े में फंस करके या اشتہار بازی یا رد و قد میں پھنس کر کے بہت چیزیں بہت وقت ضائع ہوگا. مصلحت نہیں ہو تو وہ کام بھی نہ ہونا چاہیے. اپنا کام کرتے جائیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور کوئی یہ میں آپ کی بات پوری طور پر سمجھ گیا. جمعیت احیاء التراث ایک کمیٹی ہے کویت کی, یقیناً میں جانتا ہوں. آج سے 35 سال پہلے اس کے اراکین اس میں اب ممبر پارلیمنٹ ہو گئے ہیں. ہم مدینہ میں پڑھتے تھے, آتے تھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. پھر میں مکے گیا تو وہاں بھی الحمدللہ دعوتیں وغیرہ بھی کرتا رہا. آئے اب وہ جاسم العلون اور فلاں فلاں. تو جمعیت احیاء التراث ایک جمعیت بنی جن کا مقصد اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے یقین نے رکھا ہے کہ ہم کتاب سنت کی تعلیم دیں گے. افراد بھی اسی طرح رہے, خرچ بھی بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے کچھ افراد کے کچھ افکار لوگوں نے, علماء نے ان پر اعتراض کیے ہیں. اب اس بنا پر کچھ لوگ تقلیدی بات لے کر کے کسی عالم نے کہہ دیا کہ ان سے دور رہنا چاہیے, تو جو بھی ان سے قریب رہتا ہے ان سے بھی دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے یقیناً. ہم نے خود اپنے طور پر ڈھونڈا تو جمعیت احیاء التراث, ہم ہندوستان میں گئے تو یقیناً بہت سے مدارس کا جن کے ذمہ دار ہیں ان سے ملاقاتوں پر میں نے پوچھا کہ کیا جمعیت احیاء التراث آپ لوگوں کو اخوانیت کی تعلیم دے رہی ہے یا کسی اور مسلک کی تعلیم دے رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو مدد کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, نہ پراسپکسل میں کوئی دخل اور نہ کسی اور نظام تنظیم میں دخل دیتے ہیں. ہم نے کہا تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے, لیکن ایک رو یہ چلی ہے کہ اگر ہمارا بھائی ایک غلطی کر گیا تو اس سے دور ہو جاؤ, اس سے ملو ہی نہیں. یہ سب جو اس کو ہوا دیا جا رہا ہے یہ شرعی طور پر بھی غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر غلط ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. کفر کی حد تک اس کا یہ خیال نہیں پہنچا ہے تو مسلمان ہے, مسلمان ہونے کے حق سے اس کی غیبت نہ کیجیے, مسلمان ہونے کے حق سے اس کے پڑوسی ہونے کا حق دیجیے, مسلمان ہونے کے حق سے کم سے کم خیر خواہی کے طور پر جا کر کے اس کو نصیحت تو کرو. آپ نے کیا بھی کبھی اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں چاروں طرف کہ نہیں یہ لوگ غلط ہیں غلط ہیں. تو یہ سب کمیوں کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ان کا یہ فعل غلط ہے, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. دوسری بات, واقعی اگر جمعیت احیاء التراث آل حدیث کے کسی زمانے میں کافر ہو گئی تو ہم بھی اس سے متبر بھی ہو جائیں گے, یہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی دن کہیں کہ نہیں تم اس راستے پہ چلو جو مسلک آل حدیث کے خلاف ہے, تب بھی وہ ہم نہیں ان سے میل کھائیں گے. جب تک نہیں ہمارے ساتھ سامنے اپنے دانت ظاہر کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں, بلکہ وہ بیچارے مدد ہی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز واضح ہے, لیکن ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں. تو آپ اگر مطلب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ سلفی کہنا صحیح نہیں, تو اپنے کو کیا کہیں اور دوسروں کو آپ کی تلقین کیا کیا کہیں؟ مثلا اہل بدعت میں شیعہ ہیں, خوارج ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, وہ اپنے ان آپ کی نصیحت کیا ہے, آپ کا مشورہ کیا ہے کہ وہ اپنے کو کیا کہیں؟ کچھ نہ کچھ اجازت دیں گے کہنے کو. تو سب مسلمان ہو جائیں, یعنی سب اپنے کو مسلم کہیں؟ تو مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ سب کا فکر اور سب کا خیال ایک ہی ہے, اگر یہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں, نئے نام کی ضرورت نہیں. اور کل میں نے, آپ حاضر نہیں تھے کل کی مجلس میں, تو کل میں نے اس کی توضیح کی کہ جب تک سب لوگ ایک ہی ڈھرے پہ چل رہے تھے, ایک ہی منہج فکر اور منہج عمل رہا, تب تک سب مسلمان ہی تھے. کوئی ابو بکری نہیں ہوا, کوئی مسعودی نہیں ہوا, کوئی عمری فاروقی, کوئی نسبت دینی کسی کی نہیں رہی. لیکن جب کچھ لوگ شیعہ ہو گئے, کچھ لوگ خوارج ہو گئے, کچھ لوگ اشعری ہو گئے, کچھ لوگ ماتریدی ہو گئے, تو وہاں اہل حدیثوں کو جہاں تک لگتا ہے لوگوں نے ان کو اہل حدیث کہنا شروع کیا کہ یہ لوگ حدیث والے ہیں, اثر والے ہیں. تو وہ نام مبارک ان کو قبول کرنا پڑا, اور قبول کر کے اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ اگر لوگ کسی اور کی بات لیتے ہیں. اب آپ ہی دیکھیں ہندوستان میں جو نسبت ہے کتنی نسبتیں, کوئی بریلوی ہے کوئی اور کچھ ہے, اہل حدیث تو کسی گاؤں کی طرف کسی شہر کی طرف نسبت نہیں کر رہے. اگر نسبت کرنا ہو تو مدنی کریں گے پیارے رسول کی نسبت سے, لیکن وہ نسبت بھی نہیں ہے. اور ڈائریکٹ جو نسبت ہوتی ہے کہ ہم پیارے رسول کے متبع ہیں, اس معنی کی نسبت میں کوئی بھی لفظ ہو, ایک ہو دو ہو چار ہو, سب استعمال کرنا صحیح ہے. تو اب مشورہ کوئی کہے کہ یہ بھی ایک بدعت ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ نیا نام ایک اشتراک کا نام ہو گیا تو اس میں سے ایک نیا نام اپنے پہچان اور اپنے تشخص کے لیے ضروری ہے, اور اس پر اتفاق کیا گیا ہے, ہمارے ائمہ نے اتفاق کیا کہ اس نام کو قبول کیا جائے اور اسی کے فکر کی طرف بلایا جائے. اب اگر ہم کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں, قبروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو, یہ عقیدہ نہ رکھو کہ وہ لوگ سنتے ہیں, قبروں کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ وہ مر ہی چکے ہیں, پیارے رسول ہوں تب بھی آپ وفات پا چکے ہیں, تو پھر پوچھیں گے آپ, یقیناً ایک فکر ابھرے گا, کہے گا آپ کس کو فالو کرتے ہیں, یہ بھی کہیں گے. میں تقریر کر رہا تھا حرم میں, تو جب یہ بات سنی تو بڑے عقیدت سے ایک صاحب آئے تھے, بیچارے دیکھیے کبھی کبھی اے بسا آرزو کی خاک سدا, ان کی عقیدت کو بہت ٹھوکر لگی, آ کر کے مجھے سلام کیا, مکمل مکی سمجھا مجھے, سلام کیا اور بہت ہی ادب سے فلاں فلاں کا سلام مجھے پہنچانے لگے. تو مجھے یاد نہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے کو سلام دیا ہو ہمیں, اب بیٹھے. اس کے بعد جب تقریر سنی یہ کہ ہمارے اوپر کسی کی تقریر, پوچھتے ہیں لوگ بہت کھل کر کے یہ مسائل پوچھتے ہیں, تو پیارے رسول کی سنت کے مطابق یہ ہے, آپ جب منا میں جائیں تو پیارے رسول کی سنت کے مطابق دو رکعت پڑھیں چار رکعت والی نماز. تو چونکہ کھل کر اٹھ کے کہتے ہیں آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہم نے کہا پیارے رسول کے مذہب کا, بیچارے بے حواسی میں بول گئے پیارے رسول کا کوئی مذہب تھا, ایسے ہی کہہ گئے, ایسے ہی کہہ گئے بدحواسی میں. تو ایک چیز آئے گی, آپ چھپ کر کے رہنا چاہیں لیکن چھپ نہیں سکتے ہیں, کہ جیسے کسی نے کہا کہ باہر رنگے کی خواہی خام جامع می پوش, من انداز قدت رامی فنا شناسم, کسی نے اپنے معشوق کے بارے میں کہا کہ جس رنگ کا کپڑا تم پہنو اور جس چال میں چلو میں تمہاری چال پہچان لیتا ہوں, تو پہچان لیں گے آپ کو, کل ہی آپ سے وہ دور ہو جائیں گے. تو آپ اپنا بورڈ واضح طور پر لگا کر کے رکھیں, تاکہ جس کو طلب ہو اچھے گوشت کی تو حلال گوشت کی آپ کے پاس آئے. جی اللہ ہاں, بہت بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا, میں نے میرے ذہن میں نہیں آیا تھا, اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. اہل حدیث ظاہری ہیں, ظاہری کا معنی کیا آپ سمجھتے ہیں یا وہ کیا وہ لیتے ہیں؟ اچھا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ظاہری تھے, ایک دعویٰ ہم نے کیا, دعویٰ کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے, آپ دلیل مانگیں گے تو میں ہزار دلیل دوں گا کہ صحابہ کرام ظاہری تھے. اللہ نے فرمایا الرحمن العرش استوى, ظاہری معنی جو ہے اسی پر ایمان لائے. کسی نے نہیں پوچھا پیارے رسول سے کہ اس میں فقہ کی کیا بات ہے, یا معنی جو ہے الرحمن مبتدا, علی العرش جار مجرور, استوى بمعنی استوى خاص انداز ہے, واضح طور پر سمجھ لیا انہوں نے. اس کا کوئی باطنی معنی نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, استوى کے معنی استولا, یہ باطنی معنی لیا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. اسی طرح پیارے رسول نے جب فرمایا کہ جب کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھو, تو اللہ اکبر ہی انہوں نے سمجھا, اللہ بزرگ تر اس کا ترجمہ کرنے کو نہیں سمجھا انہوں نے. تو صحابہ بھی ظاہری تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کے ظاہر پر سب سے پہلے عمل کیا جائے گا, قرآن اور حدیث کے ظاہری نص پر سب سے پہلے عمل کیا جائے گا, الا ایک ہی اس ظاہر نص سے کوئی دوسری حدیث اس کو ہٹا رہی ہو. میں آپ کو مثال دوں, پیارے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن من لا یأمن جاره بوایقه, وہ شخص مومن نہیں, اس کا ترجمہ آپ کریں گے لا کے معنی نہیں, یؤمن ایمان رکھتا, ایمان نہیں رکھتا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں رہتے, یہ ترجمہ ہوگا. تو اب اس کا ظاہری یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. کیا اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو ستایا تو وہ مستحق قتل ہے, اس کا خون حلال ہے؟ اگر آپ فقاہت برتیں, ظاہر نہ لیں, تو یقیناً جا کر کے اس کو قتل کر دیں گے. اگر ظاہر لے رہے ہیں, یہاں ظاہر لینا جا کر کے قتل کر دیں گے, لیکن یہاں اس ظاہر کو دوسری حدیث جو ہے اس معنی کو بیان کرتی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کامل اس کا کیوں نہیں, کیونکہ دوسری احادیث میں ہے کہ پیارے رسول نے مومن کے پڑوسی کو ستانے کو بہت بڑا گناہ کہا ہے, اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ہے, گناہگار ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزوں پر ہے. لا ایمان لا عہد لہ، جس نے وعدہ وفا نہیں کیا اس کے دل میں ایمان نہیں. کسی نے نہیں کہا، اہل حدیث جو ظاہر لیتے ہیں کہ یہاں ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایمان کامل اور ڈرانے کا معنی مقصود ہے. تو اہل حدیثوں کی کہا جائے کہ صرف ظاہر لیتے ہیں، ظاہر وہاں لیتے ہیں جبکہ ظاہر کے علاوہ اور کوئی چیز ظاہر نہ ہو، لیکن ظاہر کے بعد اگر دوسری حدیث ملا کر کے، دوسرے نصوص ملا کر کے اس کی تفسیر کر رسول نے کی ہو تو پھر اس کو، یعنی اس میں کوئی، اس دونوں کو ملا کر کے جو معنی نکلتا ہے اس کے لینے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ نہیں ہم ایک ظاہر لیں، ایک ظاہر لے کر کے آپ دوسرا ظاہر چھوڑیں گے گناہگار ہوں گے. تو یہ کہنا کہ وہ ظاہر پرست ہیں، ظاہریت ایک مبارک چیز ہے جبکہ اس کے خلاف کوئی نص دلیل نہ ہو، یہی سب سے اہم چیز ہے. صحابہ کرام بھی اسی طرح تھے. آپ سوچے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ کچھ لوگ ظاہر پرست ہیں، بہت بڑی مثال دیتے ہیں لوگ کہ اجتہاد کی جگہ پر، اور یہی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جہاں اجتہاد کی جگہ ہو وہاں کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا، سب کو صحیح کہا جائے گا. اس کی مثال دیتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں جہاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہوا، سخت ہوا آئی اور سخت سردی آئی، اس میں ان کو بھگا دیا، اور پیارے رسول اطمینان کی سانس لے کر کے آئے اور مدینے میں داخل ہوئے. معاہدے کے تحت یہودیوں کو کافروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، مکے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے چپکے چپکے ساتھ دیا. پیارے رسول کو خبر ہو گئی، پیارے رسول نے ابھی اتار ہی رہے تھے یا اتار دیا تھا اپنے زرہ کو، حضرت جبریل زرہ پہنے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے زرہ اتار دیا، ہتھیار اتار دیا، فرشتوں نے نہیں اتارا ہے، فوراً بنی قریظہ کی طرف چاہیے. تو پیارے رسول نے ایک لفظ جو مشہور ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ جو ایمان رکھتا ہے فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھے، یعنی جلدی سے جلدی نکلو. یہ مانا تھا، نکلے سب صحابہ، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ ظاہر پرست صحابی صحابہ، انہوں نے کہا پیارے رسول نے کہا ہی ہے کہ ہم جا کر کے وہاں نماز پڑھیں بنی قریظہ میں، اگرچہ یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کیونکہ پیارے رسول کے حکم کے خلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مقصد یہ تھا کہ جلدی سے جلدی جاؤ اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کر لیا جائے. کچھ لوگوں نے ادا کیا، کچھ لوگوں نے نہیں ادا کیا. جب وہاں پہنچے، معاملہ ختم ہوا، پیارے رسول سے ذکر کیا تو پیارے رسول نے کہا تم لوگ سب دونوں کو، کسی کو سختی سے آپ نے کہا نہیں کہ تم نے غلطی کی، کہا ٹھیک ہے دونوں کی رائے صحیح ہے. تو اس طرح کے اجتہاد جہاں ہوتے ہیں، سب سے پہلے ظاہری اگر کوئی لے رہا ہے جہاں اجتہاد کی جگہ ہے تو وہ انشاءاللہ غلطی پر نہیں ہے. یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ آج کے دن ان لوگوں کے عصر کا وقت کہیں نہیں ہوا الا یہ کہ جب وہ بنو قریظہ پہنچ جائیں، کیونکہ پیارے رسول نے فرما دیا تو غلط نہیں ہوا. تو اسی طرح ظاہریت کی، ظاہری دلیل لینا اور دلیل کے ظاہری معنی کو لینا برا نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہاں دوسری حدیث اس کے خلاف پڑھ کر کے دو معنی، دونوں معنی میں سے ایک معنی دوسری نکالتی ہو. تو اہل حدیثوں کو یہ کہنا غلط ہے. کوئی بھی مسئلہ لائیں انشاءاللہ ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہاں ظاہریت لینا ضروری ہے، یہاں دوسری حدیث بھی اس کو ظاہر دونوں کو ملا کر کے اور بیچ سے مسئلہ کشید کرنا ہے. یہاں ہے سوالات کچھ ہیں. یقولون اہل الحدیث وحابیہ، اہل الحدیث وحابیہ اولاً وحابیہ وحاب کی طرف نسبت ہے، جیسے ہمارے شیخ تقی الدین ہلالی کہا کرتے تھے ان کان تابع احمد متوہبا فانا المقر باننی وحابی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا وحابی ہے تو میں وحابی ہوں، میں وحابی ہوں. حالانکہ جن کی طرف منسوب کرتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب تو محمد ہی کہنا چاہیے، لیکن وہ نسبت غلط، کام کی غلط تعبیر بھی صحیح نہیں ہوئی، ان کو محمد ہی کہنا چاہیے تھا. لیکن اہل حدیث کو وہابی کہنا غلط ہے کیونکہ اہل حدیث ان سے پہلے تھے اور امام محمد بن عبد الوہاب ایک اہل حدیث تھے، تو وہابی کہنا غلط ہے. لیکن اگر اس معنی میں کہ جس طرح محمد بن عبد الوہاب عامل بالسنہ تھے، عقیدہ صحیح اور عمل اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے، تو وہابی اہل حدیث بھی ہیں اور اہل حدیث وہابی ہیں. اس سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے فخر سے بیان کرنا چاہیے کہ ہم اگر اس معنی میں تم ہمیں وہابی کرو تو وہابی ہیں ہم. جی، اور ایک سوال ہے، هل تجوز الثناء على بعض الائمه احمد أهل البدع مثل أحمد رضا خان برغري، هل هذا من طريقة أهل الحديث؟ اگر کسی اہل حدیث نے کر بھی دیا ہو تو اہل حدیثیت سے نہیں نکلا. کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ جیسے ایک مسلمان ہے چوری کر لی، آپ کسی حالت میں اگر خارجی ہو جائیں، خوارج بڑے گناہ کے ارتکاب سے کافر بنا دیتے ہیں، تبھی اس کو کافر کہیں گے، ورنہ اسلام سے وہ نہیں نکلا. ایک غلطی کی، اسلام کے خلاف ایک کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکلا. اسی طرح کوئی اہل حدیث جو اپنا منحج یہ بنائے کہ ہم صحیح بات کہیں گے، کوئی غلط بات اس کی زبان سے نکل گئی تو اہل حدیثیت سے نہیں نکلا. البتہ یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے آدمی کی تعریف کی جائے جو خصوصاً بدعتی تھا، الا یہ کہ اس کے بدعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے اچھے اخلاق کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کو پورے طور پر جس طرح انہوں نے خراب کیا ہے اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی ان لوگوں کے نرغے میں پھنس کر کے جا کر کے مجبور ہو گیا ہو، تعریف کیا ہو، تو ایسی جگہ پہ جائے کیوں؟ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ ایسا خطرہ ہے تو پھر وہاں جائے کیوں؟ جی تو تعریف کرنا غلط ہے. البتہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں، اگر کوئی اچھے اخلاق رہے ہیں تو وہ بیان کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس زمانے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جاہلیت میں بہت سے اچھے اخلاق بھی تھے، لیکن اس میں عقیدے کی سب سے بڑی غلطی. تو اس طرح آپ ذکر کر سکیں، لیکن صرف اچھی اشیاء ذکر کریں اور جو چیز اصل عقیدے کی ہے، جو اہم ہے، اس کی طرف اشارہ نہ کریں، وہ غلط ہے. جی ماں عارف کتابت اردو لیکن افہم اردو سمان انشاءاللہ مانا سیتیوں اذا کانت اخت مسلمہ انتخبونها الاخوة هذه اختي برمنغهام هي تقول لو كنت بالسعودية لجعلت مظاهرة على مسألة الحجاب. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ کہتی ہے کہ نہیں حجاب کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اور پھر لہا و من اخرى تجود انتخابا، اور وہ پھر انتخاب کے لیے اٹھ رہی ہے، اگر اس طرح کی ہے تو اس نے پہلے ہی اپنا دانت ہمارے سامنے نکال دیا کہ اگر ہم طاقت پائیں گے تو خود یہاں غلط چیزوں کی تنفیذ کریں گے. تو ایسے شخص، ایسی عورت کی تائید، اول تو عورتوں کی تائید اس قسم کے مسائل میں، انتخاب میں، پارلیمنٹ میں بیٹھنے یا صدارت وغیرہ کے لیے انتخاب، اہل حدیث نقطۂ نظر سے کسی حد تک جائز نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو غلط کیا، اور سب جماعت کو اس کی ذمہ داری میں ڈالنا یہ چیز غلط ہے، اور اس چیز سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بچائے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی اذان میں کتنا باقی ہے؟ تو کچھ اور کیا موضوع ہے؟ چلیے چلتے، میں بیٹھنا چاہتا ہوں کہ دم نماز پڑھ کے پھر اٹھا جائے. نماز کے بعد پھر کچھ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں آپ انشاءاللہ. ہاں جی ہمارے خیال سے کسی اہل حدیث کی تحریر نہیں پائیں گے وہ. رہ گئی بات اگر یہ کہیں، ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا یہ فکر ظاہر کر کے اور اسی انہیں شیعوں کے ڈرے بھرے میں آ کر کے اپنے باپ کا انہوں نے دیکھ رکھا تھا حضرت علی کے ساتھ کس طرح ان سب نے غداری کی، اور اسی طرح اور بہت سی غداریاں ظاہر رہیں، تو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. تو ہم بھی تمنا کر سکتے ہیں، لیکن وہ نکلے ہم نہیں کہیں گے کہ وہ خارجی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب نکلے جا رہے تھے تو ان کے بغل کا مطلب خچر پہ سوار تھے، گھوڑا نہیں تھا، اس طرح آتا ہے، اس کی لگام پکڑ کر کے انہوں نے کہا کہ نہ جاؤ، انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہیں کیا، تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، لیکن نہیں مانے. تو گویا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے اس فعل سے ان کو روک رہے تھے. نکلے وہ پیارے رسول کے نواسے تھے، ان کا اجتہاد ہم اس پر انگلی نہیں رکھ سکتے یا ان کو برا نہیں کر سکتے. میرے خیال سے کسی اہل حدیث شخص کی جو صحابہ کرام کی عزت اور آل بیت کی عزت اور حرمت رکھتا ہے ذہن میں، اس کی تحریر سے نہیں دکھا سکتے کہ ان کو خارجی کسی نے کہا. البتہ یہ خود وہ بنا سکتے ہیں کہ تمہارے فکر کے خیال سے یہ خارجی ہو گئے. ہم نہیں، صحابہ کرام میں حضرت معاویہ ہیں، حضرت علی کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ کھڑی ہوئی، ہم ان کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے السکوت اما شجر بینہم. ابھی درمیان کل جو ہے شاید پرسوں کی در کے درس میں تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس پر ہم زبان نہ کھولیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا ہم سب نے, بہت ہی خلیفہ عادل تھے, سن 98-99 ہجری میں تھے. انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صحابہ کرام کا یہ فعل کیسا رہا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری ان کی تلواروں سے ہمیں بچا لیا, تو ہم اپنی زبانوں سے ان کو قتل نہ کریں, یعنی چپ رہو. یہ اس ان کے کہنے کا معنی ہے. اس وجہ سے اہل حدیث کو اگر کوئی کہتا بھی ہے تو غلط ہے یہ کہنا کہ حضرت حسین انہوں نے اجتہاد کیا, خارجی نہیں ہیں, قطعاً نہیں کسی اہل حدیث کی زبان سے ہمارے خیال سے یا قلم سے بات نہیں نکلی ہوگی, اگر ہو تو دکھایا جائے, سوچا جائے. جی وسیلہ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الی اللہ کیا ہے, ابتغوا الیہ الوسیلہ, سورہ مجھے یاد تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہرحال تو جلدی میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف ذریعہ نجات طلب کرو, وسیلہ کا یہ ہے معنی. وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, امید ہے کہ اس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو آپ کا کہنا کیا ہے وسیلہ؟ تو وسیلہ کیسے ان کا ان کی چوٹی پکڑتے ہیں, ان کا دامن پکڑتے ہیں, کیسے کہا جاتا ہے, کیا ہوتا اس کو کیسے تعبیر کرتے ہیں, فلاں کے وسیلے سے کیا معنی ہوتا ہے, کیسے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ہم لیں, طریقہ کیا ان کا ہے؟ بہرحال اگر کوئی اس کا جواب بہت ہی آسان ہے, اگر کوئی شخص پیارے رسول اللہ کی آیات کریمہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھتا ہے تو اس قسم کی تفسیر کر ہی نہیں سکتا. اور عجم ہنوز نہ داند رموز دین, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عجم نے عربی نہ پڑھنے اور قرآن پاک میں تدبر نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں ٹھوکر کھائی ہے, بلکہ وہ ایک دین بن گیا. پیارے رسول کو واضح طور پر بشر کہا گیا لیکن کہتے ہیں بشر نہیں کہو, اور نور ہیں, نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. کمال تو ہے کہ مٹی کا پتلا نور بن جائے, اور اگر نور روشنی پھیلائے تو پھر کیا کمال ہے, ایک چیز سوچنے کی ہے. تو بہرحال پیارے رسول کو اگر آپ بشر کہیں گے تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, ایسے لوگ بھی ہیں, تو اس طرح بہت غلط سمجھے ہیں. تو کیا پیارے رسول کے زمانے میں یہ چیز تھی کہ کسی کے وسیلے سے, اے اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا ابو بکر عمر کے وسیلے سے بخش دے, کیا یہ طریقے ذکر تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ, آخر میں آیت میں ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, جس طرح اللہ نے ذکر کی ہدایت دی اس طرح ذکر کرو, اس سے کامیاب ہو جاؤ گے. تو پیارے رسول نے کوئی پہلو تشنا چھوڑا ہے کہ اللہ سے مانگنے یا اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ کوئی پیارے رسول نے ذکر نہ کیا ہو, اب ضرورت ہے کہ کوئی آ کر کے اس کو بیان کرے؟ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ کے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو, یا رحمان ارحمنی, یا رزاق ارزقنی, یا غفور اغفر ذنوبی, جس مناسبت سے ہمیں دعا کرنی ہے وہ ذکر, وہ اسماء حسن, وہ اسم حسن لے کر کے بلائیں. اب کہیں بھی نہیں پائیں گے آپ نہ پیارے رسول کے اذکار میں یا قرآن کی تعلیم میں کہ کہا ہے کہ فلاں کا وسیلہ لے کر کے تم دعا کرو, یہ ہے ہی نہیں, یہ تو ایک بدعت ہے. رہ گئی بات اس آیت کی تفسیر, آپ پوچھیں گے تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوا, وسیلہ کے معنی ذریعہ, اس وسیلے کیا وسیلہ آپ کا ہے, کس وسیلے سے آپ برمنگھم سے وہاں جائیں گے, ایک طریقہ ہوتا ہے نا ذریعہ, تو اللہ کی طرف تم ذریعہ تلاش کرو تقرب کا. اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ کیا ہے, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب, دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کو تم خود پکارتے ہو لات عزا, وہ خود اللہ کی طرف تقرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے تھے کیسے اللہ کی طرف پہنچیں, یعنی نیک اچھے راستے لے کر کے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ کیا ہے؟ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آمنوا وعملوا الصالحات. پیارے رسول نے کہا یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے فاطمہ پیارے رسول کی بیٹی، اعملی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کرو اسی عمل سے تمہاری کامیابی ہوگی، میں اللہ کی مرضی سے بڑھ کر کے، لا أغنی منک لا أغنی عنک، اللہ کی مرضی سے اپٹ کر کے، اللہ چاہے کچھ اور میں چاہوں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی سے آگے ہو کر کے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں. یا عباس عم رسول اللہ، چچا جو باپ کی برابر ہوتا ہے، مخاطب کر کے کہا اعمل فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا. تو کیا حضرت فاطمہ کا اگر کوئی وسیلہ لے سکتا تھا ذات رسول کا، تو حضرت فاطمہ، عباس اور دوسرے لوگ تھے. اسی طرح پنجتن پاک اور کچھ جو کچھ یہ سب چیزیں ایجاد ہیں، یقیناً یہ سمجھ کی غلطی ہے، قرآن کو غلط سمجھا گیا، غلط عمل کیا گیا. صحیح سمجھا جائے گا تو صحیح عمل ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اتنی مشہور چیز ہے کہ یقیناً اس پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہ کہنا پورے طور پر غلط ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ پوچھیں گے کہ اس کی تفسیر آپ علماء میں سے کس نے کیا ہے جو آج سے، یا مولانا احمد رضا بریلوی سے پہلے کسی نے کیا ہو تو بتا دیجیے، نہیں بتا سکتے. تو جیسے اس زمانے میں قادیانی فکر ابھرا، بہائی فکر ابھرا، اور کوئی فکر ابھرتا ہے، اسی طرح وہ ایک فکر ابھرا ہے، اس کو آپ احادیث قرآن اور احادیث کے میزان پہ وزن کریں تو اس کی کوئی حقیقت رہتی ہے. جی جی حضرت فاطمہ کے اوپر مصیبت پڑی، حضرت حسین پر مصیبت پڑی، خاندان رسول پر مصیبت پڑی، کسی نے پیارے رسول کی قبر پر جا کر کے یا پیارے رسول کا نام لے کر کے اور مدد مانگی یا سفارش طلب کی، یہ ڈھکوسلے کی بات ہے. ایسے ایک چیز جو غیب کی ہے، قیامت کے دن جہاں تک پیارے رسول، وہاں بھی آپ کو جب تک اجازت نہیں ملے گی، آپ جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے، پھر آپ اٹھ کر کے سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. تو صرف اسی حد تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس حد تک سفارش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اب اس میں بڑھ کر کے قیاس کر کے کہ نہیں اس دنیا میں بھی کریں گے، تو پھر دیکھیے کہ اگر کرتے دنیا میں تو صحابہ کرام پیارے رسول کی سفارش ضرور لیتے ہیں. حضرت عباس کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ اصل آپ سفارش یا وسیلہ کسی کا عمل کے ذریعے سے، اس کے عمل کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. یعنی جیسے یہ کہہ دیجئے، اس کو اگر تعبیر کریں، وہاں وسیلے کا تعبیر نہیں ہے، لفظ یہ ہے حضرت عمر کا، باقحط سالی ہوئی تو استسقاء کے لیے نکلے، اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ رب العزت، جب تیرے پیارے رسول ہم میں زندہ تھے، انا کنا نتوسل بنبیہ، کا تیرے نبی کے وسیلے سے ہمیں بارش ملتی تھی. وسیلہ کس طرح لیتے تھے، کیا وسیلہ ڈھونڈیے. جب بھی انہوں نے بارش طلب کی تو پیارے رسول کے ساتھ کا وسیلہ کس انداز سے لیا. آپ دیکھیں، پیارے رسول سے شکایت کی، آپ نکلے باہر، خرج صلی اللہ علیہ وسلم متخشعا متبذلا، پیارے رسول عام حالت میں نکلے، زینت اور خوشبو لگا کر کے، عید کی طرح نہیں نکلے، اور گئے آپ نے وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور پھر خطبہ دیا، اس کے بعد بارش شروع ہوئی. یہ وسیلہ تھا پیارے رسول کی ذات سے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے. پھر ایک بدو آئے، کہتے ہیں پیارے رسول خطبہ دے رہے تھے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہلکت العیال وضاعت الاموال، اے اللہ کے رسول بال بچے ہلاک ہو رہے ہیں، اموال سب جل بھن گئے، ختم ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ادعو اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش نازل فرمائے. فرفع یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا کرنا شروع کی، اور ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا، رائن وما کان فی المدینہ ولا قزعۃ السحاب، مدینہ کے اوپر بدلی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا، بس ایک ٹکڑا ادھر جبل سلا کی طرف سے ابھرا، فرعدت وبرقت، اور گرج اور چمک ہوئی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے اوپر پورے مدینے پر چھا گیا. ابھی پیارے رسول خطبہ دے کر کے اترے بھی نہیں تھے، وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لَتَتَحَدَّرُ بِالْمَاءِ كَالْجُمَانِ، کہ آپ کے لحیتِ داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے جیسے موتی کے ٹکڑے، موتی کا کوئی ٹکڑا گر رہا ہو. تو یہ وسیلہ تھا. پھر پیارے رسول جب نہیں رہے تو ان کے وسیلے کا طریقہ کیا رہا؟ کیا قبر مبارک پہ جا کر کے کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں جب بات آئی تو حضرت عمر نے حضرت عباس پر رسول کے چچا کو بلایا, کہا یا رب اللہم انا کنا نتوسل بنبیک والآن نتوسل بعم نبیک, ہم جب تیرے رسول ہمارے ہم میں زندہ تھے تو ان کے ذریعے سے وسیلہ اور ان کے دعا کے ذریعے سے ہم طلب کرتے تھے بارش, اور اب نہیں ہے تو ان کے چچا کے ذریعے سے. کتنی بڑی بے ادبی ہوتی حضرت عمر کی کہ اگر پیارے رسول سے وسیلہ جائز ہوتا چھوڑ کر کے چچا سے وسیلہ لیتے. اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کا تعلق اس باب میں اب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے, اب اگر وسیلہ لینا ہے تو کسی نیک آدمی کا تو چچا سب سے قریب ہے ان کے دعا سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, حضرت عمر نے کہا حضرت چچا سے, تو انہوں نے دعا کیا. حضرت معاویہ کے زمانے میں اسی طرح بارش ہوئی, قحط سالی ہوئی, مدینہ شریف آئے اور انہوں نے یہی کہا, دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ بارش دے ہمیں. اور اسود ابن یزید ایک بہت ہی عام آدمی تھے, لوگ ان کو کوئی عالم نہیں جانتے تھے اور نہ مشہور تھے, بس اتنا تھے کہ بہت زاہد آدمی تھے. حضرت معاویہ ان کو کچھ دیتے تھے تو لیتے بھی نہیں تھے. عین وقت پہ ممبر پر اپنے سامنے اپنے ساتھ کھڑا ہو کر بیٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ اے اسود ابن یزید تم دعا کرو ہمارے لیے اللہ سے کہ بارش نازل ہو. ارفع یدک یا یزید, ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو. ان کی دعا سے بارش ہوئی. تو یہ وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, جو جائز ذریعہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مشروع فرمایا. دعا کر ولی نہیں, ولی تو آپ بھی ولی ہیں. میں تجھے ولی سمجھتا جو نبادہ خار ہوتا. آپ شراب نہیں پیتے, آپ ولی ہیں, اس سے دعا لیجئے. شرعی دعا آپ ہم اب دیکھتے ہیں, آپ الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں سب کچھ, آپ ہمارے دعا کر لیجیے, یہ چیز مشروع ہے. اور یہ کہ نہیں یہ ولی ہیں ان کے پاس سب جمگھٹا بنا کر کے آؤ اور ان سے وہ ہاتھ پھیر دیں یا نظر اٹھا دیں, یہ سب چیزیں غلط ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, نظر اٹھا دیں تو ان کی دنیا بن گئی, یہ سب عقیدے غلط ہیں. کسی سے بھی آپ جس کو دیکھ جانتے ہیں کہ اچھا آدمی نیک آدمی نوجوان ہی ہو اور متورع ہو الحمدللہ, اس سے دعا لے سکتے ہیں. اور ولی یہ نہ کہیں کہ کوئی ایک اسٹیج ہوتا ہے جس میں آدمی ولی ہوتا ہے, بچہ بھی اللہ کے راستے میں اگر چل رہا ہے تو ولی ہے انشاءاللہ. وسیلہ سنت یعنی نہ, یہ آپ کہیں ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ آپ سنت پر عمل کریں گے تو تمام وسائل اللہ کی رحمت کے آپ کے اوپر ہو گئے, یہ معنی آپ لے سکتے ہیں. لیکن وسیلہ ہماری صلات, ہماری زکات سنت کے مطابق, ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا, ہمارا اخلاق, سب وسیلہ ہے. ابتغوا الیہ الوسیلہ. سوال کرنے والے عربی میں پوچھ, کوئی آپ سوال کر رہے تھے پوچھو. یہاں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے کوئی آدمی, کل ہم آپ کے بارے میں کہہ دیں آپ زندہ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے, تو اس کا کل کہیں کہ وہ فلاں گئے تھے وہاں سے وسیلہ لینے, تو آپ قبول کریں گے؟ ایسے ہی بات ہے, جھوٹی بات ہے, منسوب ہے, آپ بس یہی سمجھیے. یہ نہیں, یہ سب غلط بات ہے. اسی وجہ سے ہم ایک چیز اور آپ رکھ لیں کہ الحمدللہ جو اہل حدیث کا فکر رکھتا ہے وہ تاریخ کی چیزوں کو بھی اس بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرتا ہے, صحیح بات کو ڈھونڈ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ غلط بات ہے. اب ہم الٹا اگر کہہ دیں کہ نہیں امام شافعی کی قبر پر امام ابو یوسف اور محمد شیبانی جا کر کے کر رہے تو وہ بھی ایک چیز چل جائے گی, تو ایسے ہی ہے. پوچھیں بتائیں. لے کر کے دعا کرو. اس کا وسیلہ لے کر کے, جی ہاں, وہ جو تین آدمی غار میں گئے تھے تو وسیلے کے جو طریقے ہیں مشروع یہی ہیں. کسی وقت آپ نے کوئی اچھا کام کیا تھا, اللہ سے دعا کر سکیں اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام تیرے ہی لیے تھا تو تو ہمارے ہمیں اس مصیبت سے دور کر دے, ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں, تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے, اس حوالے سے میں تیری رحمت کی طلب کر رہا ہوں, یہ ہے طلب کرنے کا. جس گویا جیسے کوئی اللہ کی بہت مہربانی, جیسے کوئی کہہ دے ہم آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی ہم نے بہت خدمت, والد صاحب ہمیں ظلم, ہمارے اوپر ظلم نہ کیجیے, ہمارے اوپر رحم کیجیے, تو کتنا بھی آدمی ہو پگھل جائے گا. اللہ کی شان بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس طرح رو رو کر کے مجھ سے مانگو میں دوں گا, سلیقے سے مانگ لو. بس یہ بھی ایک سلیقہ ہے کہ حوالہ دے دو کہ ہم نے کیا ہے ایسا, تو ہمارے اوپر رحم کر. جی جی اب بتائیں. جی ہاں, تو دونوں اس میں آپ دیکھیے ایک چیز قاعدہ سمجھیے, اصول تفسیر کا یا تتبع آپ کر لیں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اللہ سے ڈرو, وہاں کسی نیک اعمال کا ذکر, نیک عمل کا ذکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. دیکھیے یہاں ڈر جو ڈرایا کس چیز سے, تساءلون به والارحام, صلہ رحمی بھی ایک بڑی چیز ہے جس کو ڈر کر کے, اللہ سے ڈر کر کے اس کو پورا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس کے ساتھ کسی بڑے اہم عمل کا ذکر ضرور ہوگا جو تقوی کے اندر داخل ہے, تقوی کے تقاضے میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اچھی بات دو, اچھی بات توحید کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کسی کو گالی نہ دو, غیبت نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الا تموت ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہر تقوی کے یاد دہانی کے بعد کسی عمل کا ذکر ہے, تو وہاں بھی ایک اہم عمل کا ذکر ہے جو وسیلہ اللہ کے یہاں ہے جہاد کا. جب دشمن ہمارے اوپر حملہ کر بیٹھے تو پھر اس وقت ہمیں اپنے جان اور اپنے آبرو کی بھی عبادت کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ غالب ہو تو ہماری مسجدیں بھی گرا دے, سب کچھ, اس کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ, جہاد سب سے پہلے جس نام سے استعمال ہوا ہے کلام پاک میں, کہیں بھی دیکھیں گے آپ وہ جہاد بھی صرف دشمن کے مقابلے میں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں, جیسے بعض لوگ تفسیر کریں جہاد نفس ہے, وہ بھی ایک جہاد ہے, یعنی نفس امارہ ہے, اس کو آپ اپنے اللہ کی مرضی کے تابع کریں. لیکن وہ جہاد کلام پاک میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے. اصل جو جہاد کا لفظ استعمال کلام پاک میں, دشمن کو دفع کرنے کے لیے جو ہمارے دین, ہمارے عزت اور ہمارے مال کو لینا چاہتا ہے. جی تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا, وہاں کسی عمل کا ذکر کیا, گویا وہ عمل تقویٰ میں سے ہے. اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ برتتے ہیں. تقویٰ کے اندر جتنے اعمال ہو سکتے ہیں شریعت کے, سب اس میں داخل ہیں. اور آپ جہاں جہاں تقویٰ کا لفظ ہے ان اعمال کو ڈھونڈ کر کے ذکر کریں تو کہیں گے آپ یہ اہم اعمال میں سے, کیونکہ اللہ نے اپنے سے ڈرنے اور اس کے بعد اس کے کرنے کا عمل دیا, اس کا مطلب حکم دیا, اس کا مطلب ہے کہ عام ہے جہاد. ابھی سے جی اچھا, کس پر عمل کریں؟ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے سوال شاید سمجھا کہ حدیث پر عمل کرنے سے گمراہی ہوگی, کیونکہ قرآن کی آیتیں تو تواتر یعنی غیر رسول سے لے کر کے اتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے کہ اس میں ایک حرف کے صحیح ہونے کا شبہ نہیں. لیکن حدیث ایک آدمی, حدیث کے کئی درجے ہیں. کسی نے کہا خبر واحد کہتے ہیں ہر اس حدیث کو جس کے ایک بیان کرنے والا ہوں, ایک سے ایک نے لیا, دوسرے نے, تیسرے نے, حضرت عمر نے, پھر غیر رسول نے. اسی حدیث کو دو آدمیوں نے دو سند سے بیان کیا, گویا دو شاخ نکلی, جا کر کے حضرت عمر تک ملتی ہے. اسی کو تین آدمی نے سنا, جا کر کے حضرت علی عمر سے مل رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے تخریج حدیث ایک فن ہے, جب دیکھیں گے تو ایک حدیث کو کئی لوگوں نے نقل کیا. لیکن جب تک اس درجے تک نہ پہنچ جائیں یہ بیان کرنے والے کہ جن کو سن کر کے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اتنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, تب تک وہ خبر واحد ہے, چاہے اس کے دس لائن سے بیان کرنے والے ہوں خبر واحد. تو یہ لوگ کہتے ہیں خبر واحد ظنی, یعنی صحیح ہونے کا امکان ہے, صحیح ہونے کا امکان نہیں. اصل میں اس موڑ پر یہ ہمیشہ یہ بات کہے ہوں اور کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس قاعدے پر عمل کیا, انہوں نے منکرین حدیث کے لیے انکار حدیث کا بہت بڑا دروازہ کھولا, ان کی مدد کی یقیناً. اب آپ سوچیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں اس قسم کی خبروں کی کیا حیثیت ہوا کرتی تھی. پیارے رسول نے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا کہاں, یمن میں, دین سکھانے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم
الله
أن يوحدوا الله أرجو الله أن يقولوا لا إله إلا الله سرح حضرت معاذ کو أهل كتاب ہیں ذرا سوچ سمجھ کر کے ان سے بات کرنا گویا تیار ہو کر کے جاؤ لیکن سب سے پہلے تمہاری دعوت چاہیے کہ لا إله إلا الله ہم تم کو اپنے ذات کو فإنهم أطاعوا لك فعالمهم خمس صلوات في اليوم والليلة اگر یہ بات مان لے لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے لگے
اشہد ان لا الہ الا اللہ
جب یہ مان لیں تو کہو کہ تمہارے اوپر پانچ کیا نام اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کیا ہے مالداروں سے لے کر کے
اشہد ان محمد رسول
کر کے شور کرو کہ لا الہ الا اللہ لا الہ تبھی بات مانی جائے گی اور صحابہ کرام نے اس قسم کی
اشہد ان محمد رسول
آپ کی فقہ کی کتاب میں کسی بھی مالکی فقہ ہو حنفی فقہ ہو شافعی فقہ ہو حدثنا سفیان حدثنا ابراہیم التیمی حدثنا علقمہ حدثنا یحیی بن سعید حدثنا ابراہیم التیمی حدثنا علقمہ انا عمر بن الخطاب ہم پوری سند بیان کرتے ہیں تو یہ چیز شرعی نہیں ہے یقیناً بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اور انہوں نے دروازہ کھولا ہے انکار حدیث کا ان کے اوپر ذمہ داری ہم ڈال خزیمہ سے کسی نے کہا تھا اس زمانے میں بھی ملحد تھے امام ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ ہے انہوں نے کہا تھا کسی نے کہا کہ حدیثیں مختلف کوئی بھی حدیث میرے سامنے لے کے آؤ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک حدیث ضعیف ہوگی دوسری حدیث صحیح ہوگی تم تو فرق نہیں کرتے ہو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں تو یہ چیز ہے انشاءاللہ غلط ہے بس ایک چیز ہے کہ کہتے ہیں ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے یہ کو مسل کہتے ہیں ناچنے کے لیے راضی نہیں اس وجہ سے آنگن ٹیڑھا لگ رہا ہے آنگن ٹیڑھا ہے تم ناچنے کا نہیں ناچیں گے تو وہی ہے مسئلہ بری مثال یہی ہے ان کے لیے آنگن ٹیڑھا وہی ہے مسئلہ تو نہیں عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہزار بہانہ پھر اگر ایسے ہی ہے تو ہم ان سے ایک پوچھ لیں آپ پوچھیں گے کسی سے وہ کہے گا کہ ہمارا نام عبداللہ ہے وہ کہتا ہے خبر واحد پر عمل صبح سے تمہارے باپ کا نام کیا ہے احمد سمجھ لیجیے ہم کہیں گے جھوٹ ہے تم نے اپنی ماں کو دیکھا تمہارا باپ آیا تھا اپنی ماں کے پاس تمہاری ماں کے پاس کس نے دیکھا اور کہا کہ تمہاری ماں کے پاس آیا تھا تو ان کا نسب نامہ بھی گم ہو جائے گا خبر واحد پر ان کی نکاح ان کے باپ کی نکاح ان کے دادا کی نکاح وہ نسب کا نسب نامہ ہی ضائع ہو جائے گا ہم حماقت بھی اس طرح کی بات ہے جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ذنی چیز ہے پتہ نہیں تمہاری ماں نے زنا کر لیا ہو برداشت کریں گے نہیں کریں گے تو خبر واحد پر یقین لانا ضروری ہے اور یہی سنت رہی ہے جب تک آدمی نیک ہے صالح ہے سب نے تجربہ کر لیا جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس کو کیوں ہم متہم کریں کہ نہیں وہ جھوٹ ہی بول گیا ہو نہیں ہاں اگر شبہ ہے وہ ہم کا اور دوسری چیز کا حافظہ مضبوط ہے تب بھی نہیں متہم کر سکتے ہیں ہاں بوڑھے ہو گئے ہمارے محدثین نے کتنی دقت کی ہے وہی آدمی سعید ابن ابی عروبہ شروع جوانی میں ان کی احادیث بہت ہی مضبوط کیونکہ حافظہ مضبوط بوڑھے ہو گئے تھے تو بھولنے لگے تھے اور انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ فلاں سن سے بھولنا شروع کر دیے اور ان کی تعین کتنی محنت سے کی ہے کہ اس سن اختلاط اس کو کہتے ہیں جب سے دماغ ان کا سٹھیا گئے تھے اس سے پہلے فلاں فلاں نے حدیث لی ہے ان کی حدیث صحیح مانی جائے گی. جنہوں نے اس کے بعد لی ہے ان کی حدیث کو ضعیف مانا جائے گا, کیونکہ جب حافظہ کمزور ہو گیا تو صحیح حدیث کی شرط نہیں رہی. صحیح حدیث کی شرط یہ ہے کہ پورے حافظے کے مالک راوی حافظہ صرف ضروری نہیں ہے, دیانتداری اور پھر انہوں نے اپنے شیخ سے ملاقات کی ہو, وہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہوگی, کوئی اور علت نہ نظر آتی ہو. تو وہ شرط یہاں پائی جاتی ہے, تو پھر کس بنا پر اس کو صحیح کو ضعیف کہیں گے؟ صحیح صحیح ہے. تو بہرحال وہ بیچارے جیسا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو قبول نہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر پوری فقہ جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی ناقابل قبول ہے. اس کا مطلب لوگ ملحد ہو لیں, سب ملحد ہو لیں, جائیں آزاد ہیں سب. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہمارے خیال سے بات معقول چل رہی ہے, کوئی غیر معقول بات نہیں ہو رہی ہے. جی اور بتائیں. متى تؤذن؟ اذان کب ہوگی؟ طيب مذاہب جی جی نہیں, جھوٹ بولنے کے لیے ہر ایک دشمنی کا موقع نکال رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ساتھ کس طرح غلط غلط افتراءات کیے, لیکن حق ابھر کے رہے گا. یہاں بھی دیکھیے, خود انہی غیر مسلموں نے آپ کو بری کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ غلطی کی. تو حقیقت ہے کہ کہہ لینے دیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کو چھوڑ دے, لا یضرهم من خذلهم, ہمیں اس پر یقین ہے. اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیشہ تاریخ میں رہے ہیں, اور یہ بھی رہا ہے کہ ہمیشہ خیر اور شر, غلط اور صحیح چیز کی جنگ رہا کرے گی ہمیشہ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, ہمیشہ رہا ہے. جتنے انبیاء آئے ان کے خلاف اٹھے لوگ ان کو قتل کرنے کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ یقتلون النبیین بغیر الحق, یہودیوں کے بارے میں آئے کہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو وہ حالت تو ابھی نہیں پہنچی, انبیاء کو قتل کر دیتے تھے, کسی دائی کو کسی نے اسلام سے قتل کیا حدیث ہے. بہت مدت کے بعد آپ سنیں گے کہ کبھی کسی نے کیا ہوگا, لیکن نہیں ہے. تو حالت ابھی نہیں پہنچی ہے, الحمدللہ آپ بہت اچھے ہیں. انبیاء کو قتل کر دیتے, صحابہ کرام کو قتل کیا, صحابہ کرام کو ستاتے تھے. لیکن اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے صحیح دین دیا ہے. اور کسی دوسرے کو دیکھ کر کے کہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس میں سے ہمیں نہیں بنایا. بس ولئن شکرتم لازیدنکم, شکریہ سے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں گے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.